पढ़िए मेरे साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेदम यही तो पांच हैं, मकसूद कायनात। वेदम यही तो पांच हैं, मकसूद कायनात। वेदम यही तो पांच हैं, मकसूद कायनात। खैरुन्निसा हसन हुसैन मुस्तफा अली, खैरुन्निसा हसन हुसैन मुस्तफा अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह المبدئ المعيد الغني الحميد ذو اللطف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن ضله فهو البعيد الطريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله العظيم عن أبي سلمة رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمر يحدث ليس في كتاب ولا سنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ينظر فيه العابدون من المؤمنين رواه الدارمي أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد بعد الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليه। पढ़िए मेरे साथ मिलकर।
पीरों के आप पीर हैं या गौस अल-मदद, पीरों के आप पीर हैं या गौस अल-मदद, अहले सफा के मीर हैं या गौस अहले सफा के मीर हैं, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल-मदद, हम कादरी फकीर हैं।
सारे मिलकर पढ़े,
हम कादरी फकीर हैं या गौस अल-मदद, हम आजीज़ो असीर हैं या गौस अल-मदद, हम कादरी फकीर हैं। दिल की सुनाए अख्तर दिल की जुबान से, दिल की सुनाए अख्तर दिल की जुबान से, कहते ये बहते नीर हैं غوث المدد کہتے یہ بہت نیر ہے یا غوث المدد ظالم بڑے شریر ہے یا غوث المدد ہم قادری فقیر ہیں.
اللہ کی حمد و ثنا. نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. یہ لمحات ہمارے لیے انتہائی باعث برکت اور باعث نزول رحمت کہ ہمیں اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اپنے محبوبوں کی جماعتوں میں سے امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دربار اولیاء میں اپنے محبوب خاص محبوب سبحانی قندیل النورانی شہباز لا مکانی حضور شیخنا استاذنا امامنا الباز اللہ الاشہد حضور سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ سرکار غوث اعظم قدس سرہ نورانی کے مناقب و فضائل اور یہ مبارک شب جو معنون ہے اور نسبت رکھتی ہے آپ کے عرس کی مبارک شب کے ساتھ جسے اہل ایمان تباتر کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ گیارہویں شریف گیارہویں رات کے نام سے یاد کرتے ہیں. اللہ رب العالمین جل مجدہ نے ہمیں یہ توفیق مرحمت فرمائی. ہم جیسے نکمے اور ہیچ مدا یقیناً اس بات کا ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہماری نہ شکلیں اس لائق ہے کہ ہم اس دربار میں پیش کر سکیں, نہ ہمارے پاس کلمات اس لائق ہیں, نہ ہمارا مزاج اس لائق ہے, نہ ہمارے عمل اس لائق ہیں کہ ہم اتنی بڑی عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کر سکیں. یہ محض اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عنایات ہیں کہ اس نے ہماری زبانوں کو اپنے محبوبوں کے ذکر کے لیے تجویز فرما لیا. اور پھر اذکار میں بھی میرے آقا غوث الثقلین فرد الافراد قطب الاقطاب حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا ذکر جو یقیناً ایک بہت بڑی سعادت اور ایک بہت بڑی کرامت اور ایک بہت بڑی عظمت ہے کہ جسے اللہ رب العالمین جل مجدہ آپ کی محبت عطا فرمائے, آپ کی نسبت عطا فرمائے, آپ کا سلسلہ عطا فرمائے اور آپ کی غلامی نصیب فرمائے اور آپ کے نام کی محبت اور اس کی جاذبیت اور اس کی مٹھاس جس کے دل میں اتارے, تو یہ اللہ رب العالمین کا اس بندے پر بہت بڑا فضل و کرم ہے. یہ جملے عام لوگوں نے نہیں بلکہ حضرات اولیاء کی زبانوں پر بھی جاری ہے, اور حضرات اولیاء نے اس فرد کو اس شخص کو انتہائی اہمیت کی نظر سے دیکھا کہ جو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں داخل ہے یا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی ذات مبارکہ سے محبت کرتا ہے, آپ کے شجرہ پاک سے عقیدت رکھتا ہے, آپ کے نسب پاک سے عقیدت رکھتا ہے, تو تواتر کے ساتھ حضرات اولیاء نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ یہ اس بندے کی خوشبختی ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اسے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا. بخاری شریف کے اندر بالکل اختتام پر یہ روایت موجود ہے, غالباً کتاب الاحادیث الانبیاء کے اندر بلکہ یقیناً امام بخاری نے جہاں پر بخاری شریف کو ختم کیا ہے وہاں پر اختتام پر ایک کتاب, جس طرح مختلف کتابوں کے ساتھ آپ اپنی کتاب کو آراستہ کرتے ہیں, کتاب الوحی کے ساتھ, کتاب الصلاۃ کے ساتھ, کتاب المغازی کے ساتھ, کتاب المناقب کے ساتھ, اس طرح اپنے اواخر کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے, یہ ضمناً مجھے یاد آیا تو میں عرض کر رہا ہوں, کتاب احادیث الانبیاء, یہ پوری ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پورا ایک باب بخاری شریف میں باندھا ہے, اور امام مسلم علیہ رحمٰ نے بھی اس کو اپنی کتاب صحیح مسلم کے اواخر کے اندر انہی ابواب کے اندر نقل کیا ہے.
اور اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حقیقت سے پردہ اٹھایا اور انسان کی فکر اور محبت و نفرت کے تقاضوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. حضور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الارواح جنود مجندہ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روحیں لشکروں کے مانند ہیں, روحیں ایک لشکروں کے مانند ہیں, گروہ در گروہ کے مانند رہیں عالم ارواح کے اندر جب تک جسم کے اندر روحیں نہ آئیں, روحیں جب تک جسم میں نہ آئیں. امام اہل سنت نے اس کو ملفوظ کے اندر بھی نقل کیا ہے کہ کچھ روحیں ایسی ہیں کہ جن کو جسم بھی نہیں دیا گیا, بس اس کو پیدا کیا گیا روحی شکل کے اندر, اور اکثر روحیں ایسی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے پھر عالم اجسام کے اندر منتقل کیا, عالم شہادت منتقل کیا, اور باقاعدہ ان کو جسم دے کر ان روحوں کو ان قالب کے اندر منتقل کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الارواح جنود مجندہ. یہ بہت بنیادی چیز ہے ہماری زندگی کی حقیقت پر, عقیدوں کی درستگی پر اور ذوق پر. یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آنکھیں جو دیکھتی ہیں یہ آنکھوں کا کمال نہیں, یہ روحوں کا کمال ہے. اگر زبان کسی لذت کسی کھانے کی چیز کو قبول کرتی ہے, میں لفاظی نہیں کر رہا ہوں اس وقت, نہ میری عادت ہے یہ کہ میں لفاظی کروں, یہ میری عادت بھی نہیں, لیکن جو بزرگوں کا طریقہ ہے کوشش کی جاتی ہے وہ سبق آپ تک پہنچایا جائے تاکہ تسلسل کے ساتھ ہم سواد اعظم کے ساتھ جڑے رہیں. اور یہ کیوں ہم بزرگوں کا سبق پہنچاتے ہیں تو اس پر پہلے ایک حدیث پاک سن لیجئے جو بڑی مضبوط روایت ہے, اور پھر انشاءاللہ العزیز میں جو حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس صحیح روایت کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. مسند دارمی کے اندر یہ روایت, اس سے پہلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ضرورت ہمیں غوث اعظم کے ساتھ جڑنے کی, خواجہ غریب النواز کے ساتھ جڑنے کی, شیخ شہاب الدین سہروردی کے ساتھ جڑنے کی, شیخ بہاءالحق نقشبند رضی اللہ عنہم اجمعین, حضور شیخ الاسلام داتا گنج بخشخیلی حجویری کے ساتھ, ان اولیاء کے کمالات کو سننا, بیان کرنا, مناقب کو ذکر کرنا, اور ان کے عقائد و نظریات کو پڑھنا, ان کے افکار و تعلیمات کی طرف متوجہ ہونا, اس کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ خود اپنے ان محبوب بندوں کی صفات کو ذکر فرماتا ہے. قرآن کے اندر ان کے سونے کا بھی ذکر ہے, ان کے جاگنے کا بھی ذکر ہے, ان کے سونے کے انداز کو بھی خدا نے ذکر کیا, جاگنے کے انداز کو بھی ذکر کیا. فرما والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, ہمارے یہ نیک بندے ہیں کہ جن کی راتیں جو ہیں گزر جاتی ہیں ہماری یاد کے اندر قیام کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے. کہیں پر فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع, یہ ہمارے وہ نیک بندے ہیں کہ جن کی پشتیں رات کو بستروں سے جدا رہتی ہیں, اور یہ ہمارے حضور گڑگڑاتے ہیں خوف اور امید لگاتے ہوئے, اور فرمایا ومما رزقناہم ينفقون, اور پھر رات کے اندھیرے میں ہم انہیں رزق حسنہ سے نوازتے ہیں. کہیں پر اللہ رب العالمین جل مجدہ نے ان کے مراتب اور مقام کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, یہ میرے ایسے بندے ہیں اور یہ ایسے میرے محبوب بندے جن پہ نہ کوئی خوف ہے نہ یہ غمگین ہوں گے. اس سے بڑی اور کیا تعریف ہو سکتی ہے, اس سے بڑی کسی شخصیت کا اور کیا مقام بیان کیا جا سکتا ہے کہ خود اللہ رب العالمین جل مجدہ جو ان کا خالق اور مالک ہے. میں عرض کروں گا غوث اعظم کی یہ محفل ہے تو اس کے روح میں اترنے کی آپ کوشش کریں کہ جب اللہ رب العالمین جو خود ان کا خالق اور مالک ہے وہ جب خود ان کے مقام کو اس انداز میں بیان کرے, خود وہ درجہ ان کو دے, خود وہ عزت ان کو دے, خود ان کا وہ خالق ہے, خود ان کو پیدا کرتا ہے, خود ان کو یہ شانے دیتا ہے, خود ان کو یہ مقام دیتا ہے, نہ حضرات اولیاء اپنی تخلیق کے اندر کوئی مختار ہیں یعنی اختیار حقیقی رکھتے ہیں, نہ اپنے کمالات کے اندر ان کا کوئی ذاتی دخل ہے, یہ سب اللہ رب العالمین کی عطا ہے ان کے لیے. جس طرح اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے ان کو پیدا فرمایا, اپنے فضل سے ان کو عظمت عطا فرمائی, کرامت عطا فرمائی, تو دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے کہ یہ پیدا بھی خدا کرتا ہے, عظمتیں بھی اللہ عطا فرماتا ہے, پھر شانیں بھی خود ان کی تعریف بیان فرماتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کیا پیغام قرآن ہمیں دینا چاہ رہا ہے, اور اللہ رب العالمین جل مجدہ کی قدرت ہمیں کیا نظریہ دینا چاہ رہی ہے, اور خدا کے کس مزاج سے ہمیں واقف کرایا جا رہا ہے کہ مزاج خدا بندی یہ ہے کہ شان ہم دیتے ہیں اور پھر جب وہ ہمارے نام سے متعارف ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ان کی تعریف کرتے ہیں. دراصل ان کی تعریف اس لیے ہم کرتے ہیں کہ لوگوں میں مشہور ہو جائیں اور پھر لوگ ان کی تعریف اور ان کے کمالات کو سن کر ان کے قریب ہو, تو دراصل وہ ان کے قریب نہیں ہوں گے بلکہ وہ ہمارے قریب ہو جائیں گے. تو حضرات اولیاء اکرام کی شان اور عظمت سے جان پھڑانا اور ان کے ذکر کو معاذ اللہ عیب سمجھنا, یا اللہ رب العالمین جل مجدہ کی ذات کی سرکار اللہ رب العالمین کے ذکر کا غیر سمجھنا, یا یہ نظریہ یہ فاسد اور یہ غلیظ نظریہ رکھنا کہ حضرات اولیاء کے ذکر میں اگر شب و روز گزر جائیں تو کہیں ہم نے اللہ رب العالمین کے ذکر کے ساتھ کوئی تغافل یا غفلت تو نہیں برتی. قرآن کریم فرقان حمید نے ان چیز کو ذکر رد فرما دیا اور فرمایا کہ ساری شانیں ساری عظمتیں ہم نے انہیں عطا فرمائی ہیں اور ہم خود ان کو یہ شان دینے والے ہیں, ہم خود ان کو یہ عزتیں دینے والے ہیں, ہم خود ان کو اس عزت کے منصب پر بٹھانے والے ہیں, ہم خود اس عزت والے کمال کو دے کر ان کے اندر وہ کمال اور جمال خود ہم پیدا کرنے والے ہیں. جہاں عظمت والا مقام انہیں ہم دے رہے ہیں وہاں پر عظمت والی ذات بھی ہم انہیں بنا رہے ہیں, پھر بھی ہم خود کہتے ہیں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, یہ ہیں ہمارے وہ بندے جنہیں کوئی خوف نہیں اور کوئی یہ غمگین نہیں ہوں گے. تو یہاں سے پتا چلا کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ اپنے محبوبوں کا ذکر خود کرتا ہے, اور محبوبوں کا ذکر اس لیے اگر حضرات اولیاء کا ذکر یہ کہا جی ساری شانیں تو اللہ نے ان کی دی ہے تو آپ اللہ کی تعریف بیان کریں, تو میں نے کہا یہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے ساری شانیں دی ہے تو قرآن بھی ذکر کرتا ہے, ٹھیک ہے, ہر چیز کا خالق اللہ ہے, ہر شرف کا خالق اللہ ہے, ہر شرف کو تفویض فرمانے والا اللہ ہے. لیکن کہا جاتا ہے جتنا زور آپ غوث اعظم کی تعریف میں لگا رہے ہیں, خواجہ غریب النواز کی تعریف میں لگا رہے ہیں, شیخ الاسلام داتا گنج بخش علی حجویری کی تعریف میں لگا رہے ہیں, وہ آپ اللہ کے ذکر میں لگائیے. میں نے کہا آپ کو توحید بالکل ابلیسی والی نظر آئی ہے, اس لیے کہ آپ توحید کو سمجھ نہیں پائے ہیں, اس لیے کہ آپ نے توحید کا اگر یہ ترجمہ کیا ہے کہ حضرات محبوبین کا نام ہٹا کر خدا کا ذکر کیا جائے یہ توحید ہے, تو پھر ہم نے کہا کہ یہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون یہ کوئی مولوی صاحب تو نہیں بیان کر رہے ہیں, یہ تو اللہ خود بیان کر رہا ہے, یہ تو اللہ خود بیان کر رہا ہے. یہ میں کنفیوژن دور کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں, کیونکہ جب تک ذکر میں غیریت ہوگی تو غوث اعظم کا فیض دل میں نہیں آئے گا, جب اسی ذکر کو ذکر الہی سمجھیں گے پھر آپ دیکھیں گے کہ بغداد کے بڑے پیر فیض کیسے عطا فرماتے ہیں. ہاں یہ روحانیت کی منزل ہے, یہ جسے اللہ رب العالمین مرحمت فرمائے. کوئی بندہ اپنے باپ کی یاد میں تڑپ کر آنسو نہیں بہاتا لیکن غوث اعظم کے عشق میں آنسو بہتے ہیں. کوئی اپنے باپ اور اپنے نسبی رشتوں کے لیے اس قدر اہتمامات نہیں کرتا لیکن کثرت کے ساتھ آپ دیکھیں گے وظائف کی محفل اور اورات کی محفلیں, حضرات اولیاء کے ذکر کی محفلیں یہ کیوں منعقد ہوتی ہیں, اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین جنہیں اپنے فضل سے اپنا مزاج عطا فرماتا ہے, قدرت جسے اپنا ذوق عطا فرماتی ہے, تو پھر وہ رجال اللہ ہو جاتے ہیں, وہ اللہ کے بندے ہو جاتے ہیں, یعنی پھر ان کا ذوق بھی پھر اللہ والا ہوتا ہے, یعنی ان کا مزاج جو ہے وہ اللہ والا ہوتا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ حضرات اولیاء کو خود یہ منصب عطا فرماتا ہے, خود وہ ان کا خالق ہے, خود یہ عظمت عطا فرماتا ہے, اور پھر یہ نہیں کہتا کہ ان کو عظمت میں نے دے دی ہے تو میں بھی دے دوں گا, لہذا تم صرف مجھے یاد کرو. تو اللہ رب العالمین جل مجدہ ان کا ذکر کرتا اس لیے, ذکر اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ میرے بندوں میں مشہور ہو جائیں, ان کا نام ہو جائے, سب ان کو پہچاننے لگے. تو صرف پہچاننے اور نام کرنے کا کوئی نتیجہ بھی تو ہوتا ہے, وہ نتیجہ قدرت یہ چاہتی کہ پھر لوگ ان کے قریب آئیں, ان کو پہچانیں, اس طرف وہ آئیں, اور اس طرف وہ آئیں تو دراصل وہ کسی اور کی طرف نہیں آئیں, وہ عرب کی طرف ہی آئے ہیں. اس لیے سورۃ الفاتحہ کے اندر اس بنیادی موضوع کو بڑے سادے انداز میں ذکر کیا گیا, صراط الذین انعمت علیہم, کہ راستہ ان کا تلاش کرو کہ جن پر ہم نے انعام کیا ہے. مولا جن پر انعام تو ہو گیا بات ختم ہو گئی, فرمانے ان کا راستہ پکڑو, دراصل ان کا راستہ پکڑنا ہی ہمارا راستہ ہے. تو لہذا اپنے اندر بالکل یہ اجنبیت نہیں ہونی چاہیے, اور یہ مزاج کی اجنبیت, کیونکہ آج کل جو ایک یلغار ہے فرقہ واریت کی, اس لعنت سے ہٹ کر اپنے بزرگوں سے ہمیں جڑنا چاہیے, اور قرآن کے اس مضمون سے ہمیں جو ہے کہ وہ جڑنا چاہیے, اور ہماری طبیعتوں کے اندر بالکل اجنبیت نہیں ہونی چاہیے حضرات اولیاء کے ذکر میں, حضرات صحابہ کے ذکر میں, حضرات اہل بیت کے ذکر میں بالکل اجنبیت نہیں ہونی چاہیے, بلکہ یقین اس اعتبار کا ہونا چاہیے کہ جو ذکر کر رہے ہیں ہم یہ خدا ہی کا ذکر کر رہے ہیں, اس لیے کہ ایک ہے عین ذات کا ذکر, ایک اس کا ذکر جس سے خدا یاد آئے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ کا ذکر اس اعتبار سے ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں, یہ شان اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے اور یہ مقامات اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں. اور حدیث جبریل جس کو کہا جاتا ہے, ایک تو وہ مشہوراً جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے, اور دربار اولیاء میں مناقب میں جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے, وہ حدیث محبت ہے جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو بلاتا ہے, حضرت جبریل کو بلاتا ہے, اور یہ حدیث اکثر آپ علماء سے سنتے ہیں, اذا احب عبدا دعا جبرائیل, اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو بے نام نہیں رکھتا, بے نشان نہیں رکھتا, اسے گمنام نہیں رکھتا. تو تم بہت غلط راستے پر آ گئے ہو کہ ولیوں کے مزارات پر دھماکہ کر کے ان کی سیرت اور ان کے آستانوں پر دھماکہ کر کے ان کے مریدین پر قتل و غارت اور شب خون مار کر تم سمجھتے ہو کہ جناب تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو یہ کوئی چند آٹھ دس یا غوث کہنے والوں کا مشن نہیں ہے، بلکہ اس مشن کی ذمہ داری رب کریم نے خود اٹھائی ہے، اپنے ذمہ کرم پر لی ہے. اب آپ دیکھیں، اذا احب عبدن، میں تقریری جوش میں اس کو نہیں سنیے گا، اور تقریر تو آپ سن رہے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے، یہ لفاظی نہیں ہے، یہ آپ کو خوش کرنے کے لیے کسی خاص مسلکی فکر کو نہیں بیان کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ حقیقی نظریہ آپ کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے، جو حدیث رسول ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے. اذا احب عبدن، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین جل مجدہ سے بے نشان نہیں کرتا، اسے گمنام نہیں کرتا کہ یہ بس یہ قبریں ہیں، بس اسی میں سے کوئی ہوگا، نہ. یہ بد مذہبوں کا مزاج ہے، یہ للہی مزاج نہیں ہے. للہی مزاج کیا ہے؟ اللہ والا مزاج کیا ہے؟ دعا جبرائیل، اللہ رب العالمین جل مجدہ اپنے تدبیری معاملات میں جو سب سے بڑی ذمہ داری اللہ نے جسے عطا فرمائی، وہ حضرت جبرائیل ہے، ان کو بلا کر اللہ فرماتا ہے کہ انی احب فلان، جبرائیل میں فلان سے پیار کرتا ہوں، یہ حدیثیں یاد رکھا کریں، میں فلان سے پیار کرتا ہوں. کہ ٹھیک ہے مولا، تو پیار کرتا لیکن ہم تو تیرے سے پیار کرتے ہیں. فرما تو بھی اس سے پیار کر، تو بھی. اب میرے خیال میں ان کو توحید کا تقاضا سمجھ لینا چاہیے. اللہ خود بلا کر کہتا ہے انی احب فلان، یہ اکثر کثرت سے آپ علماء ربانیین کی زبان سے سنتے ہیں، لیکن اس کو بار بار سنیے، سرور اور جاذبیت اس کی ختم ہی نہیں ہوتی ہے. جس طرح آپ کا شرح صدر ہوگا، جتنے آپ کا کنیکشن اور رابطہ اہل اللہ کے ساتھ جڑے گا، تو اس کے ہر ہر لفظ کے اندر آپ ایک تاثیر سمجھیں گے. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیے، اللہ انہیں بلاتا ہے جبریل کو، حضرت جبریل علیہ السلام کو، اور فرماتا ہے انی احب فلان، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں. کہ ٹھیک ہے مولا، نام بتا دیا گیا، اس کے شہر کا نام بتا دیا گیا، اس کے والد کا نام بتا دیا گیا، اس کے مرشد کا نام بتا دیا گیا، اس کی ساری باتیں اللہ رب العالمین نے بتا دی کہ فلاں بندہ ہے، اس سے میں محبت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اب میں کیا کروں؟ میں تو تیری عبادت کرتا ہوں، میں تو تجھ سے پیار کرتا ہوں. فرما تو بھی محبت کر اس سے، اور فرما جبریل صرف تو محبت نہیں کر، جا اور آسمان پر اعلان کر کے سارے میری مخلوق جتنے فرشتے سب ان سے محبت کریں. اگر اتنا اہتمام ہم کریں تو ہم تو زمین پر بھی چند لوگوں تک کا بات پہنچا سکیں، لیکن اللہ رب العالمین جل مجدہ جس سے محبت کرتا ہے تو اس کو دیکھے کیسا روشن کرتا ہے، کیسا شان والا بناتا ہے، کیسی عظمت والا بناتا ہے. اور پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ تو عالم سماوی کی بات ہے، یہ تو عالم علوی کی بات ہے، جاؤ عالم سفلی میں، جاؤ نیچے عالم عرضی کے اندر، اور جاؤ زمین پر بھی اعلان کرو کہ اللہ فلاں شخص جو فلاں شہر میں رہتا ہے اس سے اللہ رب العالمین جل مجدہ محبت کرتا ہے. یہ جا کر ساری مخلوق میں اعلان کرو کہ سب اس سے اللہ رب العالمین کی محبت میں اس سے محبت کرے. تو حضرت جبرائیل آسمانوں پر بھی اللہ کے کہنے پر اعلان کرتے ہیں اور زمین پر بھی اعلان کرتے ہیں. مجھے بتائیے، جب حضرت جبرائیل آسمانوں پر اعلان کریں گے تو لوگ کہیں گے ہاں بس سن لیا، یا ایسا ہوگا یا وہ بھی پیار کرنے لگ جائیں گے، یا انہیں کوئی تعارف نہیں ہوگا، یا وہ ان کو پہچانیں گے نہیں. بالکل پہچانیں گے. اور پھر اللہ رب العالمین جل مجدہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ ثم یودع له القبول فی الارض، اللہ رب العالمین اس کے نام کی مقبولیت، اپنے اس محبوب بندے کے نام کی مقبولیت، اس ولی کامل کے نام کی مقبولیت، ثم یودع له القبول، اللہ اس کے نام کی قبولیت، قبولیت سے مراد کیا ہے؟ کہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں، بڑھیں، اور اس کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھا کر آگے بڑھیں. فرمایا کہ ثم یودع له القبول فی الارض، اللہ اس کے نام کی عظمت اور ہیبت اور اس کے مرتبے کی بلندی کے جھنڈے خود زمین پر لگوا دیتا ہے. اب آپ دیکھیں، یہ سارا کام اللہ رب العالمین جل مجدہ کے. تو اب ولیوں کا ذکر شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی یاد جو ہے سے اللہ غوث اعظم کی یاد یا داتا صاحب کی یاد، حضرات اولیاء کی یاد سے اللہ رب العالمین کا بھول جانا کیسے لازم آ سکتا ہے؟ اور ان کا ذکر اللہ کے ذکر کا غیر کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو اگر یاد کیا جائے تو ان کو خدا کا شریک کیسے سمجھا جا سکتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین خود اس ساری خلق کو بتا رہا ہے جو اس سے پہلے اس کو جانتے بھی نہیں تھے، صرف خدا جانتا تھا. لیکن اللہ رب العالمین جل مجدہ ان کا نام عام کیا، نام عام اس لیے کیا کہ دعوی توحید تو ہوگا لیکن تشہیر ان لوگوں سے ہوگی، منزل مقصود مراد تو میرا دربار ہے لیکن آئیں گے اس کے ذریعے سے. لہذا ان کے نام کی عظمت اور ان کی شان کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ جو ہماری طرف آنے والے شائستہ شستہ اور پاکیزہ روحیں ہیں وہ در بدر ٹھوکریں نہ پائیں، بلکہ پیرانے پیر کے دربار کی طرف اپنی نظریں کر لیں. تو یہ ساری تشہیر، اس کو منطقانہ لوجیکل عقلی طور پر بھی اگر آپ سمجھے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے نام کی اتنی تشہیر، ان کی مشہوریت خدا اس لیے کرانا چاہتا ہے، ان کو بے نشان خدا نہیں رکھتا، شان والا، نام والا، شہرت والا، عظمت والا، کہ ان کے ڈنکے، ان کے نام چار دنگ عالم کے اندر بچتے ہیں۔ تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ ان کی عظمت کو سنیں اور ان کے اپنے دل میں ان کی محبت کو پیدا کریں۔ اللہ ان کی عظمتوں کو بیان اس لیے کرتا ہے کہ انسان کی فطرت و سرشت یہ ہے کہ یہ چلتا اس کے پیچھے جس کی عظمت کو سنتا ہے، جس کے نام کو سنتا ہے، جس کو اپنے سے اختیار میں بڑا دیکھتا ہے، اپنے سے علم میں بڑا دیکھتا ہے، اپنے سے شان و عزت میں بڑا دیکھتا ہے۔ تو ان کی ہر ہر عزت اور شان کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرما دی ہے تاکہ ہر انسان کے دل میں مکمل طور پر ان کے مرتبے کی اہمیت پوری طور پر بیٹھ جائے۔ اور وہ عظمت اس لیے بیان کی ہے کہ کوئی ان کو اپنی طرح نہ سمجھے، اپنا بڑا سمجھے، اور بڑا سمجھ کر ان کی طرف آئے۔ جب اس کی طرف آئیں گے تو جو سب سے بڑا ہے اس کی طرف یہ بڑے لے جائیں گے۔ تو یہ حضرات اولیاء کاملین سے محبت کا نتیجہ اور یہ گویا کہ ثمر ہوا کرتا ہے۔ تو لہذا حضرات اولیاء سے محبت کے اندر اجنبیت نہیں ہونی چاہیے، ان کا جب ذکر کریں تو بالکل اس اسلامی جذبے کے ساتھ اور اس اسلامی نظریے کے ساتھ ذکر کریں کہ یہ ہم عین شریعت کے مطابق عمل کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین جل مجدہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کر رہے ہیں، اس میں بالکل گویا کہ بیگانگی نہیں ہونی چاہیے۔ اور بالخصوص اس حدیث پاک پر صحابہ کرام اہل بیت عظام جن کی شان کرامتیں زبان مصطفیٰ سے یا امت کے اجماع سے جن کی افضلیت منصوص ہے، ان کے علاوہ اگر عرف دربار اولیاء میں دیکھیں تو میں کہتا ہوں حدیث پاک پر میرے غوث اعظم صادق آتے ہیں۔ دنیا کا کون سا ایسا خطہ ہے جہاں پر غوث اعظم کو نہیں جانا جاتا؟ میں کہتا ہوں سورج جہاں سے طلوع ہوتا ہے، جہاں سے غروب ہوتا ہے، چاہے صحرا ہو، بنجر ہو، لالازار ہو، آبادی ہو، بیابان ہو، دنیا اگر دربار اولیاء میں کسی کو اگر جانتی ہے تو صرف غوث اعظم کو جانتی ہے۔ آپ عرب میں جائیے، آپ افریقہ میں جائیے، آپ یورپ میں جائیے، دنیا کے کسی بھی بر اعظم میں آپ جائیے، جاہل سے جاہل آدمی ہوگا لیکن پیرانے پیر کو جانتا ہوگا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ حدیث پاک دربار اولیاء کے اندر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منصب کو کس طرح بیان کرتی ہے کہ ثم یودع له القبول فی الارض، اللہ اس کے نام کی مقبولیت کو زمین اور آسمان کے اندر رکھ دیتا ہے۔ تو یہ وہ عظیم شخصیت کا ذکر کرنے کے لیے میں اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اب آئیے ذرا یہاں پر اس بات کو میں جو ترتیب کے ساتھ عرض کر رہا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کا ذکر اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، اللہ خود ان کی عظمتیں اور شانوں کو بیان کرتا ہے۔ وہ کسی شاعر نے ان جاہل ملاؤں کو بہت گیلا جوتا مارتے ہوئے کہا کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے۔ ان کو کم سے کم ایک عام شاعر کے اس الفاظ سے سمجھ لینا چاہیے۔ بڑی پیاری بات اس نے کیا ہے کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ کیونکہ تو بھی جو کے پیچھے چل رہا ہے اس کو بھی تو نے خدا کے علاوہ ہی سمجھا ہے نا، اس کے بارے میں بھی تو یہ نظریہ رکھتا ہے نا کہ خدا تک پہنچا دے۔ اس کا ذکر ہر جگہ پر کرتا ہے، اس کے نام کی ہر جگہ پر تم پفلیٹ اور اشتہارات اور بینرز اور گویا کہ اشتہارات لگواتا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں اس وقت خدا کی توحید پر کوئی فرق نہیں آتا؟ تو لہذا اس پر تو جناب اس کے محلے والے دو صداقت کی گواہی نہ دیں، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل سنت کے مشائخ وہ ہیں جو تواتر کے ساتھ شرق سے لے کر غرب تک امت ان کی عظمتوں کو بیان کر رہی ہے۔ اور تم جیسے مٹھی بھر لوگوں کی توقعات بھی کوئی نہیں ہے۔ الحمدللہ آج امت اگر صحیح العقیدہ ہے یا تو وہ قادری ہے، یا تو وہ چشتی ہے، یا تو نقشبندی ہے، یا سہروردی ہے، یہی وہ سلاسل کے لوگ ہیں جنہیں صراط مستقیم نصیب ہوا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کو ذکر فرمایا، اور آپ نے بھی اس چیز کو دیکھنا ہے۔ اور ہمیشہ ہم اس مسجد کے ممبر سے آپ کو یہی بتاتے ہیں کہ سواد اعظم سے آپ کو جڑنا ہے۔ کوئی بھی نظریہ آپ کے سامنے آئے تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا۔ ٹھیک ہے، باہر اسٹال پر اگر آپ شوق رکھتے ہیں تو کچھ ہماری گفتگو کا مجموعہ وہاں پر رکھا ہوا ہے، غوث اعظم کے نظریات کیا تھے۔ حال میں ہم نے تقریر کی ہے کئی دروس کی کہ حضور داتا صاحب کے نظریات کیا تھے، حضرت مجدد فسانی قیوم زمانی کے نظریات کیا تھے۔ وہ موضوعات باہر موجود ہیں، یاسر شیخ عبد القادر جیلانی شہنی اللہ کہنے کی کیا حیثیت ہے، توسل کی کیا حیثیت ہے، اولیاء سے استمداد کی کیا حیثیت ہے، سارے وہ موضوعات باہر موجود ہیں اگر آپ ذوق رکھتے ہیں، کیونکہ میں تو آج اپنے مزاج سے کچھ اور گفتگو کر رہا ہوں۔ لہٰذا اگر آپ وہ دیگر موضوعات جو ہمیشہ مجھ سے سنتے ہیں اگر اس پر چاہتے ہیں کہ جناب اس پر بھی بحث ہونی چاہیے، یہ بھی ہونی چاہیے، تو مستقل موضوعات موجود ہیں، اس کو آپ خود بھی لیں، دوسرے ساتھیوں تک اگر آپ پہنچانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری گفتگو نہیں ہے، یہ نہیں کہ میری گفتگو نہ، سارے علماء کی کتابیں لیں آپ، لیکن کوشش یہ ایک گویا کہ یہ کی گئی ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اس کو پڑھ کر آپ تک پہنچا دیا جائے۔ ابھی حال میں سیدنا پیر مہرلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کا یوم ہم نے کیا، اس میں سیدنا پیر مہرلی شاہ صاحب کے جتنے نظریات اور عقیدے تھے وہ آپ کے سامنے پڑے گئے کہ وہ حاضر ناظر کے بارے میں کیا کہتے تھے، سرکار کے والدین کے ایمان کے بارے میں کیا کہتے تھے، مسئلہ علم غیب کے بارے میں کیا کہتے تھے. آج جو ان بدتمیزوں نے بازار کو گرم کیا ہوا ہے تو یہ جو نظریہ بیان کرتے ہیں وہ کیا ہیں، اور حضرات اولیاء نے جو بیان کیا وہ کیا ہیں. تو لہذا اس پر پوری ایک مستقل گویا کہ دروس موجود ہے جو آپ لیں سنیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو میرے دوست سادہ نوجوان یہاں پر موجود ہیں ان کے علم میں اضافہ ہوگا، جو ہمارے بزرگوں نے لیا ہے آپ کو سننے کی سعادت ہوگی، یہاں سے پڑھ کر ہمیں بیان کیا یہ سعادت ہمیں نصیب ہوئی ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اجتہادی مسائل کے اندر اور دیگر مسائل میں باقاعدہ یہ بات پوچھی تھی. اور اس سے پہلے یہ بھی میں عرض کر دوں آپ کے سامنے، امام اہل سنت نے علم الاولا شریف کے اندر اس پر گفتگو کی ہے اور ایک قول نقل کیا ہے، اس کو حدیث رسول تو قرار نہیں دیا لیکن میں حدیث بھی پڑھوں گا آپ کے سامنے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی پڑھوں گا میں. لیکن اس کو یہ سن لیجیے آپ کہ اس بات کو علامہ سہل محمود آلوسی نے بھی، امام رازی نے بھی، امام غزالی نے بھی، تقریباً علماء نے نقل کیا، ایک نسخہ دیا ہے فرقہ واری سے بچنے کا، ایک سلوشن ہمیں دیا ہے تفرقے سے بچنے کا امام غزالی نے. آج ضرورت ہے نا اس کی، امت کی وحدت کی ضرورت ہے. یہی بات علامہ سہل محمود آلوسی نے بھی کی ہے تفسیر علمانی میں، امام رازی نے بھی کیا ہے، اور اسی بات کو میرے امام نے نقل کیا ہے. فرمایا کہ جب تم ایسے علاقے میں آ جاؤ، ایسے ملک میں آ جاؤ، ایسے حالات کا تمہیں سامنا ہو جائے کہ تم پریشان ہو کہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کے بارے میں، یہ کچھ کہہ رہا ہے، یہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہے. ایک مسائل کی بات نہیں ہو رہی، عقیدے کی بات ہو رہی ہے. عقیدے میں جب 3600 بولیاں بولی جا رہی ہوں، بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہوں، ایک کہہ رہا جی رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، دوسرا کہہ رہا جی شرک ہے، تیسرا کہہ رہا جی بدعت ہے، تیسرا کہنا جی ٹھیک ہے محبت میں تو کہہ سکتے ہیں نظام میں نہیں کہہ سکتے، تو یہ بھانت بھانت کی جو بکواسیں ہو رہی ہیں. تو اب سمجھنا یہ کہ حقیقی نظریہ کیا ہے. تو اب ایک مثال میں نے اس پر آپ کے سامنے ایگزامپل دی ہے، اس لیے تو آج یہ سب سے بڑی ضرورت ہے. تو حضرت امام غزالی نے، جن کا وصال مبارک 505 ہجری میں ہو رہا ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں 505 ہجری میں، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام نے اس بات کو لکھا ہے کہ جب بھی تمہارا سامنا اے نوجوانوں، اے رسول اللہ کی امتوں، ایسے حالات اور ایسے ماحول میں ہو جائے کہ تم پریشان ہو جاؤ کہ کس رائے کو ترجیح دیں، عقائد کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، کہ جس پر کفر و ایمان کا مدار ہو، جس نظریے کو قبول کرنے اور چھوڑنے پر کفر و ایمان کا مدار ہو. کفر و ایمان کے مدار سے مراد یہ کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جناب آپ مستحبات کو بھی کفر و ایمان کا مدار کریں، میلاد کرنا نہ کرنا. میں نے کہا نہیں، میلاد کرنا نہ کرنا یہ تو مستحب ہے اور نہ کرنا یہ کوئی منع نہیں ہے، لیکن جس نظریے سے میلاد کی نفی کی جاتی ہے وہ مسئلے کو مستحب سمجھ کر نہیں بلکہ بغض میں کی جاتی ہے. تو اب مسئلہ مستحب سے ہٹ کر ایمان و کفر کا بن جاتا ہے. مستحب کو مستحب کی سطح پر رکھ کر اگر بحث کی جائے تو ہم اس کی شدت کے قائل نہیں، لیکن جب اس نظریے کو تنقیص بنا لیا جائے، نص بنا لیا جائے، استہزاء، تمسخر اور مذاق بنا لیا جائے، تو پھر وہ نظریہ عقائد کے اس صفت میں شمار ہو جاتا ہے جو ضروریات دین کے اندر شمار ہوتا ہے. لہذا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر کھڑے ہو کے سلام پڑھنا ہو، یا انگوٹھے چومنے ہو، یا اذان سے پہلے سلام ہو، یا جو بھی سلسلہ ہو، یہ اپنے درجے میں مستحب ہے. لیکن اگلا فریق مخالف جب اس کی نفی کرتا ہے تو اس قدر بغض میں کرتا ہے، اس قدر اہانت کرتے ہوئے، اس قدر توہین کرتے ہوئے، اس قدر مذاق اڑاتے ہوئے، اس قدر تمسخر کرتے ہوئے کرتا ہے کہ وہ بات مسئلے کی ظاہری صورت پر نہیں رہتی، رسول اللہ کی عظمت تک جاتی ہے. اور حضور کی عظمت کا اعتراف کرنا یہ ضروریات دین اور ایمان میں داخل ہے، لہذا پھر یہ مسئلہ مستحب نہیں رہتا، ایمان و کفر کا بن جاتا ہے. میری بات سے کوئی غلط راہ نہ نکالے، اس لیے کیونکہ آج کل تو یوٹیوب اور فیس بک کا ہے نا، وہ کلپ کاٹتے ہیں اور پھر آگے پیچھے کے جملے چھوڑ کر اس کو چلاتے ہیں اور پھر کنفیوژن پھیلاتے ہیں. تو لہٰذا میں نے اس بات کو اس لیے آپ کے سامنے کلیئر کی ہے. اب آپ سنیے، ہم یہاں پر نہ تقریر کرنے آئے ہیں نہ تقریر سننے آئے ہیں، ہم غوث اعظم کے دیوانے، بس اپنے آقا کا جشن منانے آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو بالکل آپ مزاج سے جم کر رہیے، یہ باتیں ہوتی بس دیوانوں کی. بس ہم ہر جگہ سے جو ہے کہ چن چن کر جو بزرگوں کے خانہ علم ہے ان کے دسترخوان سے انشاءاللہ اپنے قسمت کا رزق اٹھا اٹھا کر لائیں گے اور اس خانہ علم کے اوپر بکھیریں گے، اور اس سے انشاءاللہ الحمدللہ ہم اپنی روحانیت اور اپنے عقیدے کو مضبوط کریں گے. تو اب یہ کہا گیا امام غزالی، امام رازی اور ان تمام بزرگوں نے کہ جب تم ایسے حالات کا شکار ہو جاؤ، بڑی توجہ سے سننا، اگر نیند بھی آ رہی ہے تو اپنے آپ کو بیدار رکھنا، کہ جب تم ایسے حالات کا تمہیں سامنا ہو جائے کہ تم ایک مسئلے پر بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہوں، ہر بندہ اپنی اپنی گپ شپ لگا رہا ہو، تو تم پریشان ہو جاؤ، تو تم کیا کرو؟ تو کتنا پیارا سلوشن پیش کیا ہے، اتفاق کا، اتحاد کا. فرمایا اذا تحیرتم بالامور فاستعینوا باہل القبور. میرے امام نے کہا یہ حدیث تو نہیں ہے لیکن بزرگوں کا مسلم قول ہے. ایک تو باقاعدہ، ایک تو یہ اپنے حقیقی معنی پر ہے کہ فاستعینوا باہل القبور، کہ باقاعدہ اپنی مشکلوں کے لیے مدد مانگو اہل قبور سے. ایک تو یہ اپنے حقیقی معنی پر، دوسرا یہ ایک زمانی اور حالات کے طور پر اس کا معنی یہ ہوگا کہ جب کسی عقیدے کے مسئلے پر 3600 لوگ بولیاں بول رہے ہوں اور تم پریشان ہو کہ میں تو سادہ سا آدمی ہوں، اس پر عمل کروں، اس پر عمل کروں، بات عقیدے کی کر رہا ہوں، مسائل کی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، اجتہاد کی نہیں کر رہا، نظریے کی کر رہا ہوں، عقیدے کی کر رہا ہوں کہ جس پر کفر ایمان کا مدار ہوتا ہے، جس پر کفر ایمان کا فیصلہ ہوتا ہے. ایسے مسئلے پر اگر 3600 رائے آئے تو فرمایا اذا تحیر تم بالامور، جب ایسے ماحول میں تم متحیر ہو جاؤ، پریشان ہو جاؤ اور حیران ہو جاؤ کہ کس طرف ہم جائیں، تو فرما فاستعینوا باہل القبور. دیکھو جو مزاروں میں آرام فرماتے ہیں وہ کیا فتویٰ دیا کرتے تھے، وہ کیا فتویٰ دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو لہذا یہ بہترین سلوشن ہے، یہ بہترین حل ہے اس مسئلے کا. اب اس کو اعلی حضرت فاضل بریلوی نے علم اللہ شریف میں نقل کیا ہے، لیکن فرمایا کہ یہ حدیث رسول نہیں ہے لیکن بزرگوں کا بڑا سچا قول ہے. لیکن اب میں اس پر ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں اس قول کی تائید پر. ایک تو وہ حدیث ساری موجود ہے، حضور نے علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ سواد اعظم کو لازم کرو، بڑی جماعت کے ساتھ جڑ جاؤ، بڑی جماعت کے ساتھ جڑ جاؤ. بڑی جماعت یہ نہیں کہ جو کہتے ہیں جی 40 لاکھ ہمارے پاس آئے تو 50 لاکھ آئے. بڑی جماعت سے مراد آپ کا پاسٹ ہے، آپ کا پریزنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کا ماضی ہے. اور ماضی میں بڑی جماعت کس کی ہے؟ غوث اعظم کی ہے. بڑی جماعت والے کون ہے؟ داتا صاحب ہے. بڑی جماعت والے کون ہے؟ میرے خواجگان ہیں، خواجہ خواجگان ہیں. بڑی جماعت والے کون ہیں؟ شیخ شہاب الدین سہروردی ہیں. بڑی جماعت والے کون ہیں؟ حضرت مجدد الحسانی ہیں. تو وہ بڑی جماعت والے جو نظریہ رکھتے تھے، فرما ان بڑی جماعت والوں کے ساتھ جڑ جاؤ. اب آئیے اس پر حدیث پاک سنیے آپ، اور میں پھر اس تسلسل کو سرکار غوث اعظم کی طرف لے کے چلتا ہوں. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، یہ مسند دارمی کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور امام دارمی نے اس کو اپنے کتاب سنت دارمی کے مقدمے کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے، اور بڑی بنیادی بات ہے. فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن الامر یحدث لیس فی کتاب اللہ ولا سنت. سنیے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا گیا، یا رسول اللہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہمارے پاس آئے، بڑی بنیادی بات ہے، ایسا کوئی مسئلہ ہمارے پاس آئے کہ جس پر نہ قرآن سے کوئی دلیل ملتی ہو نہ سنت سے ملتی ہو. ابھی کہتے ہیں ہر مسئلہ قرآن سے بتائیں، سنت سے بتائیں. ہم نے کہا یہ قاعدہ ہی نہیں ہے. اگر یہ قاعدہ ہوتا کہ ہر مسئلہ قرآن و سنت ہی سے ملے گا تو صحابہ پوچھتے کیوں؟ اگر ہر مسئلہ قرآن و سنت ہی سے ملنا ہے تو پھر اجتہاد کیوں؟ کیونکہ اجتہاد تو کہتے اس چیز کو ہیں کہ جو غیر منصوص چیز، یعنی ایسا مسئلہ، ایسی چیزیں جو حالات اور دور کے اعتبار سے ہمارے سامنے آئے اور وہ بالکل وہ مسئلہ اپنے مکمل صورت اور ہیئت کے ساتھ نہ قرآن میں موجود ہو نہ سنت میں موجود ہو، تو پھر اس کو حل کیسا کرتے ہیں؟ تو فرما قرآن و سنت کو بنیاد بنا کر اس مسئلے کو قیاس کی صورت پہ لے جاتے ہیں شرائط کے ساتھ، اور پھر اس سے علت اور معلول کے تقاضے کے تحت ایک لمبی بحث علمی اس پر حل کر کے اس پر اجتہاد کرتے ہیں. تو پتا چلا ہر مسئلہ قرآن میں ہے، لیکن ہر مسئلہ نکالنے والے صرف مصطفیٰ ہیں. قرآن میں تفصیلی علم ہے، وہ ہر ایک کے لیے نہیں، وہ حضور کے لیے ہے. لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. حبیب ہم آپ پر اس کی تبیین کرتے ہیں. اللہ فرماتا علی تبین للناس، ہم آپ پر یہ قرآن کو اتارتے ہیں جس میں سارا علم موجود ہے، اور اس کی تبیین کا ہم آپ کو دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے اس کو کھول کھول کر بیان کریں. تو یہ قرآن کا جو مکمل علم ہے، جو مخلوق کو دینا ممکن ہے، وہ صرف حضور کے لیے ہے، ٹھیک ہے. تو قرآن میں ہر شے کا علم ہے، وہ حضور کے لیے ہے، لیکن امت کے لیے ان کی ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے پیمانے اور شرائط اور قواعد بنا دیے گئے ہیں کہ جیسی ان کی عقل ہے اس شرائط پر، اس تقاضے پر، اس قاعدے پر جا کر وہ مسئلہ حاصل کریں گے، ٹھیک ہے. جس طرح کہ حضرت معاذ بن جبل سے جامع ترمذی موجود ہے، جب سرکار نے ان کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، 17 سال کی عمر تھی ان کی، تو جب وہ گئے تو انہوں نے جانے سے پہلے حضور نے پوچھا تھا کہ تمہیں اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو تم کیا کرو گے؟ کہ لگے یا رسول اللہ میں قرآن سے تلاش کروں گا. حضور نے خود فرمایا کہ تو قرآن میں نہ پائے، یعنی قرآن میں ہوگا، لیکن تجھ میں اتنی صلاحیت نہ ہو کہ تو قرآن سے نکال سکے تو تو پھر کیا کرے گا؟ فرما حضور پھر آپ کی سنت میں تلاش کروں گا. سرکار نے فرما اگر میری سنت میں بھی تو نہ پائے تو پھر کیا کرے گا؟ فرما پھر میں قرآن و سنت کو بنیاد بنا کر اور آگے رکھ کر اپنی رائے کو اس کے سامنے لا کر فتویٰ دوں گا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور سرکار نے برکت کی دعا فرمائی. تو اب آپ سنیے یہ جو فرمایا گیا نا کہ جب تم اختلاف اور فتنوں کو دیکھو تو رجوع کرو کس کی طرف؟ اہل قبور کی طرف، مزارات والوں کی طرف، اولیاء کی طرف، پچھلی امت کی طرف دیکھو. کیونکہ ظاہر سی بات ہے قرآن کوئی تمہارے دور میں تو نہیں اتر رہا، یہ پہلے اتر رہا ہے اور 1400 سال سے امت اس کو پڑھ کر مسئلے حل کر چکی ہے. تو لہذا نئے مسئلے اٹھانے کی ضرورت نہیں، یہ سارے مسئلے حل ہو چکے ہیں، سارے مسئلے. ہاں کوئی مفتی یہ کہے کہ جناب عقیدے کا ایک مسئلہ کوئی وابی بتا دے ہمیں اور اس پر انگلی رکھے کہ عقیدے کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوا ہے اور قرآن کی آیت آج تک کسی نے سمجھا نہیں ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے. قرآن 1400 سال سے پڑھا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے. تو لہذا یہ فرمایا گیا کہ جنہوں نے سمجھا سمجھایا اور ان کا سمجھنا سمجھانا بالکل ٹھیک تھا اس وجہ سے وہ جنتی ہوئے. تو لہذا تم دماغ پر زیادہ زور نہ دو، جنہوں نے پکا کر سمجھا کر پہلے سے رکھا اس کے ساتھ جڑ جاؤ تاکہ تم بھی جنتی ہو جاؤ. اب سنیے فرمایا کہ اذا تحیتم بالامور فاستعینوا باہل القبور، جب تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہو جائے تو تم اہل قبور کے ساتھ رجوع کرو. تو یہاں پر حضرت امام دارمی نے اس کو مقدمے میں نقل کیا کہ حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن الامر یحدث لیس فی کتاب اللہ ولا سنۃ، حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اگر کوئی مسئلہ ایسا ہو کہ جو قرآن میں بھی نہ ملے. غور سے سنیے اس بات کو اور مقام غوث اعظم کو دل میں بٹھائیں. یہ ہم کیوں آپ کے سامنے عقیدے پڑھ پڑھ کر بتاتے؟ دیکھو داتا صاحب نے لکھا، دیکھو غوث اعظم نے لکھا، دیکھو شیخ محقق نے لکھا، دیکھو شاہ عبد العزیز صاحب نے لکھا. آپ کہتے ہیں آپ قرآن نہیں پڑھتے، آپ ان کے نام کیوں پڑھتے؟ میں نے کہا اللہ نے ان کے رستے پر چلنے کے لیے کہا ہے اور ہم قرآن ہی کو پکڑ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو پکڑنا قرآن ہی کو پکڑنا ہے، ان کو لینا قرآن ہی کو لینا ہے، اس لیے کہ یہ قرآن سے ہٹ کر ممتاز نہیں ہوئے، قرآن کو لے کر ہی ممتاز ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ لوگ کہتے ہیں یا بزرگوں کے قول بڑے پڑھتے ہیں، تو میں نے کہا ان بزرگوں کے قول پڑھتے ہیں جن کو تم بھی جنتی کہتے ہو. جس عقیدے سے وہ جنتی ہوئے اس عقیدے سے رکھ کر میں باہر کیسے ہو سکتا ہوں؟ کہتے ہیں قرآن پڑھے قرآن پڑھے. میں نے کہا نہیں، قرآن پڑھیں کیا مطلب کہ قرآن اس لیے پڑھیں کہ یہ مسئلہ کوئی حل نہیں ہوا، یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے. کہا جی مسئلہ حل ہو چکا ہے. تو میں نے کہا چپ کرو پھر مسئلہ پڑھو نا. نہیں سمجھے آپ، یہ میں پکڑنے کی گرفت آپ کو بتا رہا ہوں کہ کہاں سے پکڑنا ہے مسئلے کو. سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں نوجوانوں؟ میرے بزرگ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم سب دودھ کے جلے ہوئے ہیں، تو لہذا بڑی سنجیدگی کے ساتھ بڑی بیداری سے سننا ہے. سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. لہذا تمہارے کاندھوں کے اوپر، تمہارے دلوں کے اندر غوث اعظم کی اگر محبت ہے اور یقیناً ہے، تمہارے دلوں کے اندر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارکہ کے غبار کی عقیدت ہے اور یقیناً ہے، تو پھر اس کے تحفظ کے لیے تم نے بیدار رہنا پڑے گا. تمہاری تیجوریاں اگر مال سے بھری ہوئی ہیں تو رات کو ہلکی سی جھٹک سے بھی تم اٹھ جاتے ہو، ارے دروازہ چیک کرو، لاک چیک کرو، دیکھو کیمرا آن کرو، لائٹ آن کرو، کوئی چور تو نہیں آیا. جتنا اپنے ظاہری مال کے لیے فکر کرتے ہو اس سے زیادہ اپنے ایمان کے لیے فکر کرو. ٹھیک ہے؟ جس طرح پولیس اسٹیشن میں جا کر یا جناب کسی سیکورٹی ادارے کے اندر جا کر آپ کو مال اور جان کے تحفظ کے تقاضے سکھائے جاتے ہیں نا، تو الحمدللہ مسجد حبیبیہ میں آپ کو ایمان کے تحفظ کے تقاضے سکھائے جاتے ہیں. پورا توجہ رکھیے آپ، ٹھیک ہے؟ اور اس مسجد شریف کے لیے دعا کریں آپ. اب آپ سنیے کہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایسا مسئلہ ہمارے سامنے آئے جو نہ کتاب میں ملے، نہ قرآن میں ملے، نہ سنت میں ملے، نہ کتاب میں ملے نہ سنت میں ملے، تو یا رسول اللہ اس مسئلے کا حل کہاں سے نکالیں؟ مسئلے کا حل کہاں سے نکالیں؟ اذان سے پہلے صلوات و سلام ہوگا کہ نہیں ہوگا، کھڑے ہو کے سلام ہوگا کہ نہیں ہوگا، انگوٹھا چومنا ہوگا کہ نہیں ہوگا، گیارہویں ہوگی کہ نہیں ہوگی، بارہویں ہوگی کہ نہیں ہوگی، چراغاں ہوگا کہ نہیں، یہ نہیں ہوگا. اب تو قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا، یہ کہ تو قرآن سے لکھا، ہم نے کہا نہیں لکھا ہوا. کہ لگے سنت میں لکھا، نہیں لکھا، مسئلہ ختم. میں نے کہا نہیں، پوری حدیث پڑھو. صحابہ نے یہی پوچھا تھا کہ جب جو مسئلہ قرآن میں نہ ملے، جو حدیث میں نہ ملے، تو حضور ہم کیا کریں؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو اٹھا کے دیوار پہ مارو، کام چھوڑو، اپنا کام چلاؤ، اور جو قرآن میں ٹھیک ٹھیک لکھا ہوا بس اسی پر کرتے رہو. جو حدیث میں لکھا ہے، بھائی قرآن و حدیث میں تو اصول اور قانون لکھے گئے ہیں، اس کی تشریحات، اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے اور اس کی ایکسپلینیشن جو ہے، اس کی جو تشریحات ہیں، اس کی جو تعبیرات ہیں، اس کی جو تفہیمات ہیں، اس کی طرف تم نے چلنا ہوگا. تو فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ہاں اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے میرے آقا فرماتے ہیں جو قرآن میں نہ ہو، سنت میں تمہیں نہ ملے اور تم اس کا حل تلاش کرتے ہو، تو فرمایا کہ پھر سنو، صرف قرآن و سنت ہی حجت نہیں، بلکہ قرآن و سنت کے ساتھ ایک شخصیت اور بھی ہے جو ان کو چھوڑیں گے تو پھر قرآن و سنت بھی نہیں بچے گا. ان کو بیچ میں سرکار نے رکھا, فرمایا ان کے ساتھ جڑنا اس لیے کہ تم تو قرآن کو نہیں سمجھ سکتے, وہ سمجھ رہے ہیں. تم تو حدیث کو نہیں سمجھتے, وہ سمجھ رہے ہیں. اصل ماخذ تو قرآن و سنت ہے, لیکن اس کو سمجھانے والے کون ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ, اگر ایک مسئلہ ہمارے پاس آئے اور وہ قرآن و سنت میں ہم تلاش کریں اور میرے آقا اگر وہ نہ ملے تو ہم کیا کریں؟ سنیے سبحان اللہ, اور غوث آدم کا گنبد یاد رکھیے, اور میرے آقا فرماتے فقال ينظر فيه العابدون من المؤمنين. فرما پھر دیکھو میری امت کے اولیاء کیا کرتے تھے. بولیے ایسا نہیں, سبحان اللہ. اب سمجھے آپ, ہم قادری فقیر ہیں, میرے شیخ کہتے ہیں ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد. تو یہ کس لیے ان کے ساتھ تمسک اور ربط ہے اور ان کے ساتھ تعلق کیوں ہے؟ یہ حضور علیہ السلام نے خود ذکر فرمایا کہ جب تمہیں ایسے مسائل نظر آئیں کہ جس کا واضح ثبوت اسی طرح لکھا ہوا عبارات کے اندر, ٹیکسٹ کے اندر اگر تمہیں نہ ملے تو فرمایا کہ پھر تم نے کرنا کیا ہے؟ فرمایا اگر وہ مسئلے سے دین کی شان بیان ہوتی ہے, دین کا مسئلہ حل ہوتا ہے, لوگوں تک وہ مسئلہ, وہ ذریعہ, توجہ سنیے, وہ مسئلہ, وہ ذریعہ, وہ قاعدہ اصل دین کو پہنچانے کے لیے سپورٹ بنتا ہے, تو فرما اس کو چھوڑو نہیں, اس کو تم کیا کرنا ہے؟ فرما فقال ينظر فيه العابدون من المؤمنين, پھر اولیاء کی جماعت کے اندر اس مسئلے کو کھنگالو, عابدین مومنین صالحین کی جماعت میں کھنگالو کہ وہ اس مسئلے کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے. اس مسئلے سے ملتا جلتا مسئلہ اگر کوئی ذکر کیا ہے تو اس پر قیاس کر کے اس مسئلے کو جاری رکھو. ہاں اگر اس میں نہ ہو, انہوں نے اس قسم کی کوئی تشریحات نہ کی ہو, آگے قدغن لگا دی ہو, قید و بند لگا دی ہو, اختتامی جملے لکھ دیے ہوئے ہو, آگے اس پر بحث کرنے کو منع کر دیا ہو, تو تم پھر بھی ان کو فالو کرو, اور اگر اس میں اس مسئلے کا حل ان کے عمل سے موجود ہو, چاہے اشارتن ہو چاہے صراحتن ہو, تو پھر تم اس پر قیاس کر کے ان بزرگوں کے نقوش قدم اور خطوط زندگی پر اپنے ایمان کو استوار کرو, اس لیے کہ تمہیں یہ راستہ, یہ عابدین, یہ صالحین, یہ اولیاء سے جڑنا دراصل یہ تمہیں خدا ہی سے جڑے گا, اور یہ تمہیں قرآن ہی سے جوڑے گا, اور یہ تمہیں سنت ہی سے جوڑے گا. اب آئیے, اب دیکھ رہے ہیں آپ اس کو, یہ تسلسل ہوا. اب آگے چلیے جو تیسری حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے پڑھی, جو حضور نے فرمایا الارواح روح الارواح جنود مجندہ, یہ بخاری کتاب الانبیاء سے میں حدیث پڑھ رہا تھا آپ کے سامنے. اس حدیث کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو پیچھے ایک طرف گیا, اور یہ دو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے, اس سے آپ کے اندر مزاج میں پختگی آئے گی, کسی مسئلے کو پکڑنے کے لیے بنیاد مضبوط ہوگی کہ کسی مسئلے کی بنیاد کس طرح کھڑی کرنی ہے. تو لہذا میں نے مسئلے کے سلوشن کے لیے آپ کو بتا دیا کہ جب بھی نظریاتی مسئلے سامنے آئیں گے تو اس میں صالحین کو دیکھا جائے گا, اکابر کو دیکھا جائے گا, ان کے ساتھ جڑا جائے گا. اور مجھے بلکہ ایک روایت بھی یاد آ گئی, حضور نے فرما البرکت مع الاکابر, تمہارے بڑوں کے ساتھ ہی تم میں برکت ہے. یہ جامع مستدرک کے اندر روایت موجود ہے, حضور فرماتے ہیں البرکت مع الاکابر, تمہارے بڑوں کے ساتھ جڑنے میں ہی تمہارے لیے برکت ہے. بلکہ تم اس کو دوسرا ترجمہ یوں کرے, تمہارے بڑے بڑے ہی تمہارے لیے باعث سے برکت ہیں, تمہارے بڑے ہی تمہارے لیے باعث سے برکت ہے. البرکت مع الاکابر, تمہاری برکتیں, تمہارا ایمان جو جوڑا گیا ہے وہ تمہارے بڑوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے. اس لیے سنی ہمیشہ اکابر کی بات کرتا ہے, اسلاف کی بات کرتا ہے. یہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جامع المستدرک کے اندر موجود ہے. کتنا خوبصورت جملہ ہے, سبحان اللہ, البرکت مع الاکابر, تمہاری برکتیں اور تمہاری عظمتیں تمہارے بزرگوں کے ساتھ جڑنے میں گویا کہ لازم ہے, کہ جب تم اپنے اکابر کے ساتھ جڑ جاتے ہو تو تمہاری نصیب میں جو خدا نے برکتیں رکھی ہے وہ تمہارے بڑوں کے صدقے تمہیں اللہ عطا فرما دیتا ہے. تو اب آئیے حدیث پاک کو آپ دیکھیے, حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ روحیں لشکروں کے مانند ہیں, روحیں لشکروں کے مانند, آنکھیں دیکھ رہی ہیں, کسی آنکھیں کسی چیز کو دیکھتی ہیں اور اس سے ذوق پاتی ہیں, تو یہ ذوق جسم کا نہیں ہے, روح کا ہے. زبان پر اگر میٹھی چیز آتی ہے اور آپ اس کی مٹھاس اور حلاوت کو قبول کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ ذوق اور یہ حلاوت, یہ چاشنی, یہ مٹھاس آپ کے جسم کی نہیں, آپ کی روح کی ہے. آپ میری بات سن رہے ہیں, میں آپ کی بات سن رہا ہوں, اس پر کوئی اختلاف نہیں, یہ ساری روح کی کرامتیں ہیں, ٹھیک ہے. جس طرح میرے دوستو روح, جس طرح زبان پر کوئی چیز میٹھی اور کڑوی لگتی ہے, یہ روح کا مزاج ہے. تو جیسا روح نے ایک مادی مزاج دیا ہے, اس طرح روح نے ایک عقیدے کا مزاج بھی دیا ہے, ٹھیک ہے. جس طرح روح نے یہ مادی چیزوں کے اندر مزاج دیا ہے, ظاہری چیزوں کی لذت اور اس کی نفرت، محبت اور نفرت، اور حلاوت لذت اور اس سے گھن کھانا، جس طرح ظاہری چیزوں کا مزاج روح دیتی ہے، اس طرح باطنی چیزوں کا مزاج بھی روح دیتی ہے. دیکھو انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو نہ وہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ چکھ سکتا ہے. تو یہ سارا مزاج کس کا ہے بولیے؟ اب آئیے، اس لیے حضور نے جسم کی بات نہیں کی، روح کی بات کی ہے. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور میں یہ کہتا ہوں انسان کو سمجھنے کے لیے اور کسی کو جانچنے کے لیے اور ناپنے کے لیے سب سے بہترین چیز یہی ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ تمہارے پاس کبھی کوئی بندہ آئے نا اور داڑھی پگڑی سب کچھ ہو، اس کے سامنے کسی بزرگ کا نام لو، اگر اس کا چہرہ کھل جائے تو سمجھ جاؤ اپنا ہے. یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن جب میں نے یہ حدیث پڑھا تو میں نے کہا واقعی میں بزرگوں کی ہر بات کسی نے حدیث اور قرآن کا ترجمہ ضرور ہوتا ہے. جس طرح کہا گیا نا، اگر کوئی بندہ تمہارے سامنے آئے اس کے سامنے امام اہل سنت کا نام لو، اگر چہرہ اس کا کھل جائے تو سمجھ جاؤ کہ بات بالکل ٹھیک ہے. اس لیے کہ امام احمد رضا سے محبت اس لیے نہیں کہ بریلی میں پیدا ہوئے ہیں، امام احمد رضا سے محبت اس لیے نہیں رضی اللہ عنہ کے بہت بڑے محدث تھے، امام احمد رضا سے اصلاً محبت اس لیے نہیں کہ بہت بڑے مفسر تھے، امام احمد رضا سے اصلاً محبت اس لیے کہ یہ حضور کی تعظیم کرنے والے، حضور سے محبت کرنے والے، حضور سے عقیدت رکھنے والے، حضور کے عاشق اور حضور کے ناموس کے وفادار تھے. تو ان سے خوش وہ ہوگا جس کا مزاج ایسا ہوگا، اور ان سے بیزار وہ ہوگا جس کا مزاج ایسا نہیں ہوگا. اور مجھے یہاں پر کہہ دیجئے کہ سیال شریف جو ایک بہت بڑا سلسلہ ہے پنجاب میں، سیال شریف، اللہ اس آستانے کو آباد رکھے، اور ہمارے بزرگوں کے ان مزارات کو اللہ آباد رکھے، اور شریروں کی شر سے اللہ رب العالمین اس مرکز کو، پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ اور اس آستانے پر، اور آخر میں حضور قبلہ پیر حمید الدین صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ کو اللہ لمبی عمر عطا فرمائے، جو اس وقت شیخ الاسلام والمسلمین حضور قبلہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند ارجمند ہیں. حضور شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو سارے اہل سنت علی الاطلاق شیخ الاسلام کہتے ہیں، میں نے پاکستان زندہ باد کانفرنس کے اندر ان کا مکمل حالات زندگی بیان کی ہے. شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ جو سیال شریف کی بڑی برگزیدہ شخصیت ہے، اور اہل سنت کے بڑے بڑے پاکستان کے علماء ان کے مریدین میں سے، اور وہ خود بہت بڑی علمی شخصیت رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ جناب جو ہے کہ وہ چاہے سیاسی حالات ہوں یا مذہبی حالات ہوں، چاہے ضیاء الحق کا مارشاء اللہ ہو یا جناب دیگر حالات ہو، اس میں اہل سنت کی باغ ڈور کو پہلی صف میں آ کر حضور شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے سہارا دیا تھا. تو آپ غیر متنازع شخصیت ہیں، وہابی بھی آپ کے نام بڑا کوٹ کرتے ہیں. آپ کے افکار و خیالات کا مجموعہ جو ہے انوار قمر کے نام سے شائع ہو چکا ہے، تین جلدیں اس کی آ چکی ہیں، انوار قمر کی تین جلدیں آ چکی ہیں حضور شیخ الاسلام کے افکار اور حالات. وہ آپ کو پڑھنا چاہیے، اور اس لیے پڑھنا چاہیے کہ حضور سے پوچھا کہ حضور جو مسئلہ قرآن و سنت میں نہ پڑھے ملے، تو حضور نے فرمایا کہ پھر فلینظروا عابدون من المؤمنین، پھر دیکھو کہ اہل ایمان صالحین کیا کیا کرتے تھے. تو اللہ جزائے خیر دے سیال شریف میں قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ کے مریدین کو کہ جنہوں نے وہ علمی خزانہ آگے پہنچایا. تو شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص امام احمد رضا کا بدخو ہے، یعنی آپ کی شان کے خلاف بکواسیں کرتا ہے، تو اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ اب یہ نہ دار المجدیہ کی شیخ الحدیث ہیں، نہ جامعہ نعیمیہ کی شیخ الحدیث ہیں، نہ بریلی شریف کی شیخ الحدیث ہیں، یا سیال شریف کی خود ایک مستقل گدی کے مالک ہیں، نہ امام احمد رضا کے شاگرد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ یہ تو اجمیر شریف میں آپ نے خواجہ حضور قبلہ مولانا معین الدین صاحب اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے باقاعدہ درس لیا، جن کے پاس صدر الشریعہ مولانا امجد علی قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے، اور جو محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ سے جن کا تعلق ہے، ان سے انہوں نے اجمیر شریف سے پڑھا ہے، یعنی سیال شریف سے جا کر، نہ برلی شریف سے مرید ہے نہ وہاں کے شاگرد ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ ان کی اپنی ایک مستقل گدی ہے، اپنی ایک دنیا ہے، اور ایک حلقہ، ایک عالم ان کا ماننے والا ہے. اور کیا بات ہوگی جب پیر مہرلی شاہ صاحب اس آستانے سے خود مرید ہو جائے. تو آپ اندازہ لگائیے سیال شریف کی عبقریت کا، کہ حضور سیال شریف کے جو سجادہ ہیں ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کے آستانے کے ساتھ گوڑا شریف کی نسبت ہے، اور اس آستانے کو پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ توسا شریف سے نسبت ہے. تو توسا شریف کی نسبت پہنچتی ہے سیال شریف میں، اور سیال شریف کا فیض پہنچتا ہے گوڑا کے اندر. تو آپ اندازہ لگائیے کتنے مضبوط ادارے ہیں یہ. یہ میں تھوڑی اس لیے تشریح کرتا ہوں جو سادے بچے بیٹھے ہیں، آپ کی سماخ خراشی کی معذرت چاہتا ہوں، آپ سب جانتے ہیں، لیکن جو بچے بیٹھے ہیں ان کو تک یہ بات منتقل ہو جائے، اور یہ میری اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ ہوگا تاکہ یہ سمجھ سکے، اپنے بزرگوں کو جان سکے. اس لیے کہ پورا ایڈریس بتانا ہے نا، ٹھوک بجا کر ساری بات بتانی ہے، ٹھیک ہے. تو سیال شریف کے سجادہ حضور قبلہ شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہن کے افکار و خیالات اور آپ کے منفوظات کا مجموعہ انوار قمر کی تین جلدیں آ چکی ہیں. اس کی تیسری جلد کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ کسی نے پوچھا حضرت قبلہ شیخ الاسلام قمر الدین ثانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ہم نے بعض لوگوں کو, ایک آدمی ہے وہ اعلی حضرت کے خلاف غلط زبان استعمال کرتا ہے, امام احمد رضا رضی اللہ عنہ کے خلاف غلط زبان استعمال کرتا ہے, تو اس کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے؟ میں چیدہ چیدہ جو نقوش میرے ذہن میں موجود ہیں, سرسری بات چل پڑی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنو, امام احمد رضا کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ مجدد میت حاضرہ الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارضا النا سے بغض رکھنے والا یقیناً ان سچے اور پاکیزہ عقیدے سے بغض رکھتا ہوگا کہ جو اسلامی اور حقیقی عقیدے ہیں, تو لہذا اس بغض رکھنے کی بنا پر وہ شخص بدبخت اور خبیث ہے اور اس کے پیچھے نماز کا کوئی حکم ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے کہ امام احمد رضا سے وہ ذاتی انعت تو نہیں رکھ رہا, ان مسائل کی بنا پر انعت رکھ رہا ہے, اور وہ مسائل کوئی ان کے ذاتی تھوڑی تھے, وہ تو ساری امت کے اجماعی مسائل تھے. تو یہ بات سیال شریف کے سجادہ جو اپنی مزار مقدس کے اندر آرام فرما رہے ہیں, حضور قبلہ شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی, اور یہ انوار قمر جلد تین کے اندر یہ مسئلہ گویا کہ موجود ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اکابر کے ساتھ جڑنا کتنا ضروری ہے. اب آپ دیکھیے کہ بزرگوں کا نام لے کر چہرے پر خوشی آ جاتی ہے, یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو لہذا خوشی اور غم بھی یہ جسم کی صفت نہیں, یہ روح کی صفت ہے. یہ جسم کی صفت نہیں ہے, یہ روح کی صفت ہے. اور میرے اقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الارواح روحم الارواح جنود مجندہ, کہ روحیں جو ہیں وہ لشکروں کے مانند تھی. عالم ارواح میں جوق در جوق, ایک لشکر کے مانند اور لشکروں کے مانند روحیں آپس میں گڑ مڑ تھی, ملتی جلتی تھی, اور ایک دوسرے کے پاس لشکر جس طرح جمع ہوتے ہیں, ادھر کا حصہ اس طرف, ادھر کا حصہ اس طرف, اور ایک طرح یعنی خلط ملط ہو کر چلنا, یوں سمجھ لیجیے آپ مل جل کر چلنا. تو فرمایا کہ روحیں آپس میں اس طرح جھنڈ کے جھنڈ تھی عالم ارواح میں. اور حضور کیا فرماتے آگے؟ فرما الارواح جنود مجندہ, میں آسان ترجمہ کر دیتا ہوں, چڑیوں کا جھنڈ دیکھا ہے آپ نے جو چہچہاتی ہیں, تو اس کو ذہن میں رکھیے آپ. میرا اقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الارواح جنود مجندہ, بخاری شریف کتاب الانبیاء میں ہے, فرمایا کہ روحیں جھنڈوں کی طرح تھی. روحیں, غوث پاک کا نام آیا تو آپ کے چہرے کھل گئے, خواجہ صاحب کا نام آیا چہرے کھل گئے, داتا صاحب کا نام آیا چہرے کھل گئے, مجدد صاحب کا نام آیا چہرے کھل گئے, سرکار پیر محلی شاہ صاحب کا نام آیا آپ کے چہرے کھل گئے, اعلی حضرت کا نام آیا آپ کے چہرے کھل گئے, شاہ ولی اللہ صاحب شاہ عبد العزیز صاحب کا نام آیا آپ کے چہرے کھل گئے. ٹھیک ہے, تو حضور فرماتے ہیں الارواح روحم الارواح جنود مجندہ, روحیں جسم میں آنے سے پہلے جھنڈ کے جھنڈ تھی, کبھی یہاں جا رہی ہیں کبھی وہاں جا رہی ہیں. حضور شاہ فرماتے فما تعارف منہا اختلف وما تناکر منہا اختلف او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا روحیں جس سے وہاں پر دوستی رکھتی تھی اس سے یہاں بھی پیار ہو گیا. فرما فما تعارف منہا اختلف, جس سے وہاں متعارف تھی تو یہاں بھی اس سے الفت ہوگی. وما تناکر منہا اختلف, وہاں پر جس سے بیگانی تھی یہاں اس سے اختلاف کر بیٹھی. تو لہذا سنیو, خوش ہو جاؤ کہ خدا نے بغیر ریاضت کے پورے دنیا کے مسلمان سنے کہ جو غوث پاک کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں, اولیاء کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں. یا آپ کا ایک حقیر دوست آپ کو یہ مژدہ سنا رہا ہے اس حدیث پاک کے تحت کہ آپ خوش ہو جائیے کہ تمہاری اگر طبیعتیں اولیاء کے ذکر, صحابہ اہل بیت کے ذکر سے خوش ہوتی ہیں, تو اللہ نے تمہاری عبادتوں ریاضتیں کرنے سے پہلے ہی تمہاری روحوں کو اٹھا کر اپنے محبوب کے قدموں میں ڈال دیا تھا. لہذا حضور نے فرمایا, اب دیکھیں اب یہ تسلسل جڑ گیا آپ جو میں یہاں سے بات آپ کی خدمت مرض کر رہا ہوں, کیوں ہم غوث اعظم کے ذکر سے ہم تھکتے نہیں, ہمارے اندر اجنبیت کیوں نہیں آتی, کسی کا ذکر بار بار کیا جائے بندہ تنگ ہو جاتا ہے, لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر, اولیاء کا ذکر, سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم, عثمان غنی مولا کائنات, حضرات اہل بیت اعظم, ہر سال ان کا عرس, ان کا یوم, شہداء کربلا کو خراج تحسین, اہل بیت کا ذکر, یہ کیوں دل نہیں بھرتا؟ اس لیے نہیں بھرتا کہ روحیں جس سے وہاں پر جن کی غلامی اختیار کی تھی. جسم کیا ہے؟ جسم تو روح کی سواری ہے, جسم تو روح کی سواری ہے, جسم تو روح کا آلہ ہے, اصل تصرف تو روح کا ہے, روح چاہے تو جسم کو جس کام میں لگا دے. روح چاہے تو جسم کو جس کام میں لگا دے، روح وہاں جس کام میں تھی الحمدللہ روح ہے یہاں پر بھی اسی کام میں ہے۔ تو لہذا یہ حدیث پاک میں نے صرف آپ کو اس لیے میں نے سنایا تاکہ یہ اعتماد اور یہ تسلسل آپ کے سامنے مکمل طور پر واضح ہو۔ درود پاک پڑھ لیجئے گا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاتم و سلام علیک، درود پاک پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاتم و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا صدق۔ تو روحیں جس سے وہاں پر خوش تھی وہی روحیں یہاں پر ان کے ذکر کے ساتھ گویا کہ محظوظ ہیں، اور یقیناً یہی چیز سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے عرس مبارک کا ہے۔ گیارہویں شریف پر ایک دو جملے صرف سنیے تاکہ وہ چیدہ چیدہ جو باتیں ہیں وہ آپ کے ذہنوں کے اندر عرس کے حوالے سے شامل رہے، اور وہ چیزیں آپ کے ذہنوں کے اندر مکمل طور پر اس حوالے سے منقش ہو جائیں تاکہ کوئی خرابی اور کوئی خلجان اس حوالے سے نہ ہو۔ تفسیری تقاریر کے لیے میں نے جس طرح کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی وصال کی دو تاریخیں زیادہ کثر سے ذکر کی جاتی ہیں، 11 ربیع الثانی 17۔ تو 11ویں شریف دراصل یہ احسان ثواب کا نام ہے، جس طرح احسان ثواب شرعی طور پر مشروع ہے، بندہ اپنی بدنی عبادت، مالی عبادت اور مجموعہ عبادت کا ثواب کسی کو دے تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے اس کی جس کی وہ نیت رکھتا ہے اس کی طرف اس بات کو منسوب کر دیتا ہے، اور قرآن کریم اور احادیث کے اندر احسان ثواب مشروع ہے۔ تو یہ ثواب پہنچانے کے عمل کو عربی میں احسان ثواب کہتے ہیں، ہم اردو میں اس کو کبھی تیجہ بھی کہہ دیتے ہیں، اسی بات کو ہم کبھی چہلم بھی کہہ دیتے ہیں، اسی بات کو کبھی ہم عرس بھی کہہ دیتے ہیں، اسی بات کو ہم گیارہویں بھی کہہ دیتے ہیں۔ اصل چیز ہے وہ ثواب پہنچانے والا عمل، اصل چیز ہے ثواب پہنچانے والا وہ عمل جو قرآن نے اور حدیث نے جس کی اجازت دی ہے، اہل عرب اس کو احسان ثواب کہہ دیتے ہیں عربی کے اندر، اس کو سمجھانے کے لیے ثواب کو پہنچانے والا وہ عمل۔ ہم اردو بولنے والے یا پشتو بولنے والے یا پنجابی بولنے والے یا سندھی بولنے والے، یہی عقیدہ یہی فکر جب ہم کرتے ہیں تو اپنی ثقافت کے اعتبار سے، اپنے لب و لہجے کے اعتبار سے کبھی اس کو زیارات کہہ دیتے ہیں، کبھی اس کو خیرات کہہ دیتے ہیں، کبھی اس کو دعا کہہ دیتے ہیں، کبھی اس کو سوئم کہہ دیتے ہیں، کبھی اس کو چہلم کہہ دیتے ہیں، کبھی اس کو دسواں کہہ دیتے ہیں، کبھی اس کو برسی کہہ دیتے ہیں، کبھی اس کو گیارہویں شریف کہہ دیتے ہیں۔ یہ نام مختلف ہوتے ہیں، ہمارے مطلب سے مختلف ہوتے ہیں، لیکن اصل میں وہی چیز ہے جو احسان ثواب پہنچانے کا عمل ہے، ثواب پہنچانے کا۔ گیارہویں شریف اس لیے کیا جاتا ہے کہ ثواب پہنچانے کا عمل تو کسی کے لیے بھی ہو سکتا، لیکن جب اس کو غوث اعظم کے لیے خاص کر دیا جاتا ہے کہ جناب یہ ثواب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو پہنچے، کیونکہ اب غوث اعظم کا تعارف ہو رہا ہے، تو لہذا اب اس ثواب پہنچانے کے عمل کو ہم گیارہویں اس لیے کرتے ہیں تاکہ پتا چل جائے کہ بس ساری امت کو تو ثواب پہنچے گا لیکن خاص طور پر غوث اعظم کی نسبت ہے اس میں۔ تو یہ تعارف کے لیے، کس کے لیے؟ جیسا آپ کا نام، ہر بندے کا نام الگ الگ ہے، سب انسان لیکن نام سب کے الگ الگ ہے، ٹھیک ہے نا، ہے سب کے مکانات ایک جیسے بنے ہوئے لیکن ایڈریس سب کا الگ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیز کس لیے ہوتی ہے؟ تعارف کے لیے ہوتی ہے۔ کس کے لیے ہوتی ہے بولیے؟ تو جس طرح ایک تعارفی نام رکھنا نہ بچوں کا منع ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ایک گھر میں اگر چار بچے ہیں تو چاروں کے نام الگ رکھتے ہیں، حالانکہ چاروں اس کی اولاد ہے لیکن تعارف کے لیے چاروں کے نام الگ ہے تاکہ جب جس کا نام لیا جائے وہ نام اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہو۔ تو گیارہویں کو گیارہویں اس لیے کرتے کہ احسان ثواب تو مشروع ہے لیکن اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہو، اس ثواب میں اہتمام یہ کیا گیا ہے اور اس میں التجا یہ کی گئی ہے کہ یا اللہ جو بھی ہم نے تیری مرضی کا کام کیا ہے اس کا ثواب تو شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں اپنے فضل سے عطا فرما دے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بالکل جائز اور رائج رہا ہے۔ حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر احمدیہ کے اندر، جو 10ویں صدی کے مجدد ہیں، یہ آج کے مسئلے 10ویں صدی کے مجدد، وہ فرماتے ہیں کہ جناب آپ نے خود اس مسئلے کو لکھا تفسیر احمدیہ میں، آپ فرماتے ہیں ہمارے ہندوستان میں بعض لوگ گائیں کی نظر مانتے ہیں بڑے پیر کے لیے، گیارہویں کے لیے نظر مانتے ہیں، ان البقرۃ المنظورۃ، باقاعدہ یہ الفاظ ہے کہ باقاعدہ گائیں کی نظر مانی جاتی ہے۔ وہ بھی کہتا نظر جائز نہیں ہے، میں نے کہا تم سے بڑے عالم تو ملا جیون تھے رحمت اللہ، یقیناً وہ اصول میں عالم تھے نا، وہ تو اصول فقہ میں عالم تھے، ان کی نور الانوار ہم پڑھتے ہیں، ان کی تفسیر احمدیہ سے فقہ حنفی کو سمجھا جاتا ہے، وہ تو امامت کا درجہ رکھتے ہیں شریعت کے اندر۔ تو جناب وہ خود لکھتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کے اندر لوگ ہر ربیع الثانی کے اندر گائیں لاتے ہیں یا بکرے لاتے ہیں، منظورۃ للاولیاء، اور اس پر اولیاء کی نظر مانتے ہیں، اولیاء کی
کما فی رسم فی زماننا، یہ جو عبارت مجھے خال خال یاد آ رہی ہے کہ ہمارے زمانے میں ہمارے علاقے میں کچھ لوگ گائیں بکریاں لے کر آتے ہیں اور اس کو منسوب کرتے ہیں اولیاء کی طرف، منظورۃ للاولیاء، اولیاء کی طرف اس کی نظر مانتے ہیں. فرمایا وہ حلال طیب، وہ بالکل حلال اور جائز ہے. میں نے کہا اب تمہارا کیا منہ بنتا ہے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کہ تم جو ہے کہ اس جانور کو، اس فاتح کو حرام قرار دیتے ہو جس کی نسبت غوث اعظم کی طرف ہو جائے. کہ لگے یہ نسبت جو ہو گئی، میں نے کہا تیری نسبت بھی تو تیرے باپ کی طرف ہو رہی ہے، تیری بیوی کی نسبت تیری طرف ہو رہی ہے، تمہاری مسجدوں کی نسبت کسی اور کی طرف ہو رہی ہے، یہ شرک کیوں نہیں ہوتا؟ کہ لگے یہ تو تعارف کے لیے نا. تو میں نے کہا یہ بھی تعارف کے لیے، یہ وہ نظر شرعی نہیں ہے جس کو عبادت کہا جاتا ہے، یہ ہدیہ اور تحفے کے معنی میں ہے. اور یہاں پر بھی نظر کو نظر لغتن کہا گیا، عرفن کہا گیا، یہاں سے بھی مراد احسان ثواب ہے. یہاں سے بھی مراد کیا بولیے؟ تو یہ مسئلہ پہلے حل ہو چکا ہے. اس پر میں ایک حوالہ صرف آپ کے سامنے پڑھ دینا چاہتا ہوں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. اس لیے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بڑی قدآور شخصیت ہے. دیوبندیوں کا ایک مولوی سرفراز گکھڑوی، اس نے کہا جی شاہ عبدالعزیز، یہ اس نے اتمام البرہان کے اندر یہ بات لکھی جلد نمبر ایک میں، وہ کہتا ہے جی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہمارے روحانی باپ ہیں اور ہمارے روحانی آبا و اجداد میں سے ہیں، اور اگر ان کی کوئی بات ہمارے سامنے آ جائے تو پھر ہم کسی بات کو رد نہیں کرتے. تو میں نے کہا پھر آپ کو پھر ان کے نام کی تھوڑی غیرت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور نام کی غیرت کرتے ہوئے سوالے کو ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوے تو بھرے پڑے ہیں. فتاوے میں حضرت امام حسین کی نیاز کا مسئلہ ہے، گیارہویں شریف کا مسئلہ ہے، دیگر اور مسائل کثرت کے ساتھ موجود ہیں. غوث اعظم آپ خود فرماتے ہیں، شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اللہ کے بیٹے، فتاوی میں لایا نہیں لیکن میں آپ کو بڑے یقین سے بتا رہا ہوں، اس میں باقاعدہ مسئلہ لکھا. فرماتے وہ کھانا اور پینا جس کو حسنین کریمین کی طرف منسوب کر دیں، وہ کھانا عام نہیں متبرک ہو جاتا ہے. یہ بات شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھی ہے. یہ صرف میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج یہ موضوع ہے عقیدہ بیان کرنے کا، آج دن ہے بڑے پیر کا. بڑے پیر کے راستے سے جو شیطان ہٹاتے ہیں ان کا آپریشن ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کے سامنے جو دل پر غبار اور علائشیں پڑ گئی ہیں وہ چھٹ جائیں، اور میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا گنبد انہیں بالکل روشن واضح نظر آ جائے. یہ صرف میں کنفیوژن دور کرنے کے لیے بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کتنی بڑی بات کی ہے. فرماتے ہیں وہ کھانا پینا، کیا فرماتے ہیں؟ ہر وہ کھانا اور پینا جس کو شہداء کربلا، میرے آقا امام حسن مصطفیٰ، میرے آقا امام حسین مصطفیٰ، حسنین کریمین کی طرف منسوب کر دیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ کھانا نہیں رہتا، تبرک ہو جاتا ہے. اب اگر کوئی مولوی کہے ارے شاہ عبدالعزیز کو پڑھا انہوں نے، قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ میں نے کہا ابھی حدیث پڑھ چکا ہوں. جو مسئلہ گیارہویں کا مسئلہ، گیارہویں کے ساتھ گاف کے ساتھ، یا کے ساتھ، واو کے ساتھ، اور یا کے ساتھ، اور نون گننے کے ساتھ، ایسا تو قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا، ایسا تو حدیث میں لکھا ہوا، یہ تو ترکیبی فارسی اور اردو والی ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا تو نہیں لکھا ہوا. اب جب قرآن و سنت میں اس کی پوری ہیت نظر نہیں آتی، اصول تو موجود ہے، اصل موجود ہے، لیکن ظاہری اس کا اسٹرکچر اور ظاہری اس کے علامات نظر نہیں آتے، تو پھر ہم کیا کریں؟ تو حضور فرما گھبراؤ نہیں، دیکھو اولیاء امت اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے گیارہویں کا نام بھی لیا اور ساری بات لکھی، اور ایک بڑی پیاری بات ان کے ملفوظات کے اندر موجود ہے، ذرا دل کو تھام کے سنیے. فرماتے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم، حضرت، تو یہ غوث اعظم کہنا کوئی امام احمد رضا کی ایجاد نہیں، امت نے آج تک غوث اعظم کو غوث اعظم ہی کہا تھا. میرے غوث اعظم کو غوث، یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا لقب مبارک ہے، لقب مبارک ہے. غوث کہتے ہیں فریاد رس کو، جو فریاد پر پہنچے. بھر دی جولی میری یا محمد، اور اس موضوع پر پوری قسطیں باہر موجود ہیں غوث اعظم یا غوث المدد کہنے کی. اور گزشتہ عرس میں ہمیں یہ سعادت حاصل ہوئی ہے، یا سید شیخ عبد القادر جیلانی شاہین اللہ کی ترکیب اور اس پر جو وہابیوں کے اعتراضات، اس کے جوابات پر مکمل ایک تقریر ہے، وہ باہر موجود ہے، آپ اس کو لے کر سماعت کر سکتے ہیں. تو غوث کہتے ہیں فریاد رس کو، غوث العظم سب سے بڑا فریاد رس. کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کی کرامات حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہے، اس اعتبار سے کہ جب جانور نے یا انسان نے، جس نے بھی آپ کی بارگاہ میں فریاد کی، تو اس کی فریاد کے جملے ختم نہیں ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے وسیلے سے اس مسئلے کو ختم فرما دیا. کیونکہ یہ گھرانہ ہی سخیوں کا ہے، بولے یہ گھرانہ ہی. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے نانا ہو یا دادا ہو یا والد صاحب ہو یا والدہ ہو یا پھوپی ہو یا خالہ ہے، اللہ اکبر، یہ پورا گھرانہ مشکل کشاؤں کا ہے، اولیاء کا گھرانہ ہے. کس کا گھرانہ ہے بولیے؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا ہوں، یہ نانا جان اپنے وقت کے بہت بڑے قطب ابدال ہیں۔ ان کے بارے میں علامہ نور الدین شطروفی رحمۃ اللہ نے بہجت الاسرار میں نقل کیا ہے، کس میں بولیے؟ بہجت الاسرار میں، اور بہجت الاسرار پر بھی میں نے گفتگو کی ہے، اعلی حضرت امام اہل سنت نے پرانی گیارہویں جلد کے اندر اس مسئلے کو لکھا ہے۔ بہجت الاسرار انتہائی اتھنٹک اور مضبوط کتاب ہے، یہ وہ عظیم کتاب ہے بہجت الاسرار جو غوث اعظم کی سیرت پر لکھی گئی ہے، غوث اعظم کے حالات پر لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کو لکھنے کے لیے نور الدین شطروفی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ اہتمام کیا ہے جس طرح حدیث رسول کو نقل کرنے میں امام بخاری نے کیا ہے، جیسے امام مالک نے کیا۔ کیا مطلب؟ ایسا نہیں کہ فلاں نے کہا فلاں نے کہا، نہیں، حدثنا کہہ کر روایت لائی ہے، یعنی ہر بات وہ ہے جو چشمدید ہے ان لوگوں سے، اور ایک یا دو واسطے سے غوث پاک کے دربار میں پہنچتے ہیں، اور باقاعدہ حدثنا اخبرنا کے الفاظوں سے وہ روایتوں کو لے کر آتے ہیں۔ اور یہ اس کا یہ ایک اصطلاح ہے، کیا مطلب؟ یہ وہ روایتیں ہیں جو باقاعدہ غوث اعظم کے مشاہدات جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے کیا، پھر انہوں نے آگے جن کو روایت کیا، انہوں نے جو اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا اور سنا کہ جو روایت کر رہے تھے، پھر ان کو روایت کیا کہ جنہوں نے ان سے باقاعدہ ملاقات کی، آنکھوں سے دیکھا اور سنا، ان کی روایتوں کو حضرت نور الدین شطروفی نے اپنی کتاب بہجت الاسرار میں نقل کیا ہے۔ مختصر یہ، جس طرح حدیث کو نقل کرنے میں اہتمام ہوتا ہے نا، جس طرح حدیث کی کتاب کو لکھنے میں امام اہتمام کرتا ہے نا کہ حدیث صحابی سے لیتا ہے بلا تشبیہ، جیسے صحابی خود رسول اللہ کو دیکھ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ روایت لیتا ہے، تابعی خود صحابی سے ملتا ہے پھر روایت لیتا ہے، تابعی خود صحابی سے تابعی سے ملتا ہے تب تابعین روایت لیتا ہے، اسی طرح کا اہتمام غوث اعظم کی سیرت کو جمع کرنے میں علامہ نور الدین شطروفی نے کیا ہے۔ اور یہ کہتا ہوں میں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی اعظم الکرامات میں سے ہے، آج تک کسی ولی کی زندگی پر ایسی کتاب لکھی نہیں گئی ہے، اتنی مستند کتاب حضرات یا اولیاء میں کسی پر نہیں لکھی گئی جو سرکار غوث اعظم پر صرف لکھی گئی۔ اور یہ بھی سن لیجئے، آج تک کسی ولی کی مکمل سیرت کو اس طرح نہیں جمع کیا گیا جس طرح سرکار غوث اعظم کی سیرت کو جمع کیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ غوث اعظم کی زندگی اور آپ کی شخصیت کی اہمیت امت کی نظر میں کیا تھی، یعنی اس کو کہ کوئی لمحہ ضائع نہ ہو جائے، توجہ ہے آپ کی، کوئی لمحہ ضائع نہ ہو جائے، اس درد کے ساتھ امت نے اس کو نقل کیا، اور اہتمام اتنا سکا، اتنا مضبوط، اتنا باوقار، اتنا سنجیدہ اور اتنی امانت کے ساتھ کیا جیسے حدیث شریف کو نقل کرنے میں کیا جاتا ہے۔ اس سے آپ جانتے ہیں کہ وہ باتیں کتنی قیمتی ہیں، اس وجہ سے اہتمام۔ غوث اعظم جو خدوا فرماتے ہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے، جو بہت معتقد ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، شیعہ بدبختوں نے جب غوث اعظم کے نسب پاک پر بکواس کی، کیونکہ غنیا میں شیعوں کا زبردست رگڑا لگایا میرے امام نے غوث اعظم، اور ان کے 3600 فرقوں کی جناب پولے کھولی، تو شیعہ جل جاتا ہے، اور آپ کو حسنی حسینی سید نہیں مانتا، تو اعلی حضرت فاضل بریلوی سے جب کسی نے پوچھا، اللہ ایک پروگرام ایسا ہو کہ میں اعلی حضرت کے حوالے آپ کے سامنے پڑھوں کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی، میں کہتا ہوں برے صغیر میں بڑے عاشق گزرے ہیں، لیکن غوث پاک کا عاشق جیسا میرا امام گزرا ہے ایسے لوگ کم نظر آتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہ گستاخی نہیں کسی بزرگ کی، میں یہ کہہ رہا ہوں کم نظر آتے ہیں، اعلی حضرت جیسے عاشق جو غوث اعظم کے ہیں ایسے خال خال نظر آتے ہیں، کم نظر آتے ہیں، ان کم یعنی چند سرمایوں میں سے ایک امام احمد رضا ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے غوث اعظم کی ایسی عقیدت عطا فرمائی تھی۔ تو غوث اعظم سے کسی نے پوچھا کہ شیعہ یہ کہتا ہے کہ سید عالم حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہن جو ہیں وہ سید نہیں ہیں، آپ نے مکمل جواب دینے کے بعد فرمایا کہ ان بدبختوں کی کہاں سنتے ہو، یہ تو جناب قرآن کو ناقص مان لیتے ہیں، یہ تو صدیق اکبر کی افضلیت کے قائل ہی نہیں ہوتے، یہ تو مولا جن کے پیچھے نماز پڑھتے تھے ان کی عظمت کو پڑھ کر بھی نہیں مانتے، تو ان کی بکواس غوث اعظم کے بارے میں تمہیں سننے کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی دلائل اپنی طرف تھا، لیکن سمجھانے کے لیے جو آخری جملہ ہے نا یہ مکمل کر گیا۔ فرمایا جنہوں نے رسول اللہ کے سینے پر قرآن نازل ہوا جب اس کے نقص کا انکار کر گئے ہو، تو پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا عنہ پر اگر وہ تبرہ کریں تو پھر ان پر کام دھرنے کی ضرورت کیا ہے ہمیں، ٹھیک ہے؟ لیکن سنیے اس بات کو کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا عنہ جو یہ جب آپ خطبہ بیان فرماتے کتنی اہمیت تھی آپ کے ذات مبارکہ کی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ الخواطر فی مناقب عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری کتاب لکھی ہے شیعوں کے جواب میں، اور غوث اعظم کے نسب مبارک پر لکھی ہے، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ غوث اعظم کہیں پر بھی جاتے تو 400 کاتب آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے، قلم و دبات لے، کتنے؟ 400 کاتب غوث اعظم کے ساتھ ہوتے تھے، اور غوث اعظم نے خطبہ محمد فرماتے تو 400 کاتب باقاعدہ سن کر اس کو تحریر کرتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ولی کو ولی کی مثال چاند کی ہوتی ہے اور نبوت کی مثال مثل سورج کی ہوتی ہے. چاند کو جو روشنی ملتی ہے سورج سے ملتی ہے. ولی کی جو بھی کرامت ہے وہ نبی کا پرتو ہوتا ہے. تو لہذا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کمالات دربار اولیاء میں, جس کو ولی کہا جاتا ہے صحابہ کو ہٹا کر, یا وہ اعلی حضرت سے کسی نے پوچھا نا کہ قدمی شیخ کے بارے میں جو یہ قول ہے کہ قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ, اس پر بھی میری پوری تفصیلی تقریر موجود ہے. تو اس کے بارے میں یہ کس کس کی گردنوں پر ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ عموم پر نہیں ہے, بعض لوگ یہ کہتے ہیں عموم پر نہیں ہے, اس کی کوئی تخصیص کی جائے. فاضل بریلوی نے فرمایا یہ تاویلی بکواس ہے, کیا عموم پر نہیں, یہ کیا بات کر دی عموم پر نہیں. فرمایا قول اپنے عموم پر ہے کہ قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ. روایت میں آتا ہے کہ تقریباً 1000 سے زیادہ اولیاء موجود تھے اور غوث اعظم نے اس بات کو شکر میں نہیں سہو میں لکھا, اور اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ پر کبھی شکر تاری بھی نہیں ہوا ہے. شکر کبھی یعنی بے ہوشی کی کیفیت میں کوئی بات کر دینا, یہ تاری بھی نہیں ہوا. غوث اعظم کی جملے سہو میں ہیں, سواد ہا واو سہو میں ہے یعنی ہوش میں ہے. اور یہ اسی طرح ہے کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے پیارے محبوب خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عاجزی اور انکساری فرمانے والے ہیں, لیکن رب نے فرما محبوب وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, محبوب اب میرا یہ حکم ہے کہ جو نعمت میں نے تجھے دی ہے اس کا چرچا کر دے. اب تو جو نعمت میں نے تجھے دی ہے اس کا چرچا کر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ, اللہ نے فرما محبوب بتا اپنا مرتبہ. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, جو رب نے نعمت دی اس کا چرچا کر. پھر حضور نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر, یعنی محبوب میں تجھ سے کہہ رہا ہوں بتا وہ مرتبہ اپنا, لوگوں کو بتا تیری شان کیا ہے. تو پھر حضور نے بتائی کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں. انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر, سارے انبیاء میرے حمد کے جھنڈے تلے ہوں گے, ابراہیم بھی چل کر میرے جھنڈے تلے آئیں گے, ساری خلق میرے جھنڈے تلے آئے گی. فرمایا کنجیاں جنت کی میرے ہاتھ میں ہوگی, جب تک میں سر نہ اٹھاؤں کسی کو پلک جھپڑنے کی اجازت نہ ہوگی. تو یہ حضور تو عاجزی فرمانے والے ہیں, انکساری فرمانے والے ہیں, بڑائی نہ بیان کرنے والے ہیں, لیکن اللہ نے فرمایا محبوب نہ, جو بڑے دی ہے اسے میری عظمت جان کر میری عطا جان کر بیان کر. بس اسی قبیل سے اسی تعلق سے غوث اعظم پر اتنا ہوتا ہے, بول میرے محبوب کے پیارے بیٹے تو بھی بول کہ جو میں نے تجھے عظمت عطا فرمائی ہے. اس تناظر میں وہی اما بھی نعمت ربی کا فحدث کے تناظر میں غوث اعظم نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ, وہی غوث اعظم جو اپنے استاد کے جوتے صاف کرتے ہیں, حضرت ابو سعید مخرمی کے جوتے صاف کرتے ہیں, ان کے کپڑے دھوتے ہیں. لوگوں نے جناب شاگردوں نے اعتراض کرنا شروع کیا, کسی نے عام جملے کہہ دیے, آپ کے استاد اور پیر نے ان کو ڈانٹ کر کہا چپ ہو جاؤ, یہ شاگرد تو میرا ہے لیکن اصل میں یہ میرا بھی میرا ہی پیر ہے, یہ بظاہر میں میرا مرید ہے لیکن حقیقت میں یہ میرا پیر ہے. تو یہ تو استاد نے ظاہر کیا لیکن غوث اعظم خاموش تھے, اپنے آپ کو چھپایا, اپنے آپ کو چھپایا, یہاں تک کہ 52 سال عمر شریف ہو گئی. کتنی؟ 52 سال عمر شریف ہو گئی, چھپایا. اور اولیاء لکھتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر, قلائد الجواہر دیکھیے, اخبار الاخیار دیکھیے, بہجۃ الاسرار دیکھیے, تذکرۃ الخواطر دیکھیے, ان تمام کتابوں کے اندر یہ روایت تواتر کے ساتھ آتی ہے, سفینۃ الاولیاء دیکھیے. فرمایا کہ پھر رب کی طرف سے یہ ہو رہا ہے کہ محبوب اب تو کہہ, اے میرے محبوب کے شہزادے تو کہہ. تو وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, جو رب نے تجھے نعمت عطا فرمائی اس کا چرچا کر. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سچے جانشین اور دربار اولیاء کے اندر حضور کے جانشین نے کھڑے ہو کر پھر اعلان فرمایا کہ ہاں ہاں مجھے تم نے ابو سعید مخزومی کے جوتے صاف کرتے ہوئے تو دیکھا ہے, ان کے گھر میں جھاڑو مارتے ہوئے تم نے مجھے دیکھا ہے, ان کا بستر بچھاتے ہوئے تم نے مجھے دیکھا ہے, ان کے گھر میں جھاڑو مارتے ہوئے ان کے دروازے کے باہر سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے مجھے تم نے دیکھا ہے, لیکن جانتے ہو میری شان کیا ہے. فرما قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ, لیکن خدا نے مجھے مرتبہ یہ دیا ہے کہ چاہے میرا شیخ ہو یا مجھ سے پہلے, چاہے جنید بغدادی ہو, چاہے بازید بستامی ہو, چاہے معروف قرخی ہو, چاہے آپ کے مشائخ میں سے ہو, فرما سب کی گردنیں نیچے ہیں اور ان کی گردنوں کے اوپر میرا قدم ہے. اب جلدی سے یہ چند باتیں سماعت فرمائے. فرما ان کی گردنوں پر بھی, اور اس قول کو امت نے لیا. اعلی حضرت سے پوچھا گیا کہ اس میں کوئی تخصیص ہے, تخصیص سے مراد اس میں کوئی خاص کریں گے آپ, کل ولی اللہ, اس کل کو آپ عام مانیں گے یا خاص مانیں گے؟ اس لیے کہ اس میں تو پھر حضرات صحابہ بھی ولی ہیں, تابعین بھی ولی ہیں, تو یقیناً جو ہے کہ وہ غوث اعظم سے تو رتبے میں بڑھے, تو اس میں کوئی تخصیص کی جائے گی. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں تخصیص مخصیص کی ضرورت نہیں ہے، یہ قول اپنے اوپر عموم پر ہے، اور عموم میرے شیخ نے خود فرمایا لکل ولی اللہ، اور غوث اعظم نے جو ولی کا لفظ کہا ہے اس ولی کا لفظ اپنے دور میں فرمایا اپنے کل ولی، اور ولی بول کر صحابی مراد نہیں لیتے، جبکہ صحابی ولی ہے، یوں تو نبی بھی ولی ہے، یہ تو نبی بھی ولی ہے، ٹھیک ہے نا، تو لیکن عرف میں جب ولی کہا جاتا ہے تو اس سے مراد صحابی نہیں لیا جاتا، صحابہ کے لیے الگ ایک درجہ صحابہ کہا جاتا ہے، اہل بیت کے لیے اہل بیت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب غوث آدم نے یہ ولی کا لفظ کہا تو یہ ولی کا لفظ اپنے اطلاق پر ہے، اور اپنے اطلاق اور عموم پر اس طرح ہے کہ جن کی فضیلتیں روایت میں منصوص ہیں، یعنی جن کی فضیلتیں خاص کر دی گئی، ان کی بددرجے کو بتا دیا گیا کہ یہ صحابہ اکرام کا درجہ، ان کی عظمتیں، تابعین میں جس کی شان بیان کر دی گئی، وہ تو اس میں شامل ہی نہیں ہے، وہ تو اس میں شامل ہی نہیں، لیکن جس کی شان کے لیے کوئی منصوص روایت نہیں آئی وہ تمام کے تمام میرے غوث آدم کے قدم کے نیچے ہیں، قدم کے نیچے ہیں، تو یہ قدم شیخ کا مرتبہ ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آپ کے قلب مبارک پر الہام کیا گیا اور اس بات کو ذکر کیا گیا، اس کا اعتراف حضرت شیخ احمد کبیر رفائی نے بھی فرمایا، تسکین الخواتر اور دیگر کتابوں کے اندر، انفاس نفحات الانس کے اندر علامہ جامی رحمۃ اللہ نے اس بات کو لکھا کہ حضرت خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے اس کا اعتراف فرمایا، ٹھیک ہے، اپنے دور کے اجلہ یعنی وہ اولیاء کہ جن کو اپنے وقت کا غوث اعظم کہا جائے، وہ خود غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ کی شان مبارک کے سامنے جھک گئے اور اپنے سروں کو آپ نے جھکایا اور آپ کی آفاقیت کو اور آپ کی بلندی کو قبول کیا، تو مجھے بتائیے کون باہر رہ سکتا ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات جلد نمبر 2 کے اندر خطبہ نمبر 123 کے اندر اس بات کا اعتراف کیا، اور خود مجدد صاحب نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ ظہور مہدی تک جس کو فیض اور قطبیت ولایت ملے گی وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے فیض ہی سے ملے گی، اور خود تسکین الخواتر اور نفحات الانس اور دیگر اولیاء کی مستند کتابوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ حوالہ ملتا ہے کہ باء الحق نقشبند کے بارے میں خود غوث آدم نے فرمایا کہ میرے بعد بخارا کی سرزمین پر باء الحق نقشبند پیدا ہوں گے اور ان کو اللہ عظمتیں دے گا اور میرے سینے کا خاص فیض اللہ انہیں عطا فرمائے گا، اور دنیا نے پھر دیکھا کہ بخارا کے اندر نقشبندی سلسلے کا سرتاج باء الحق نقشبندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور اللہ رب العالمین نے آپ کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ خود یہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے چچا جو غوث اعظم کے خلیفہ تھے سیدنا ابو نجیب اور نجیب پڑھا گیا ہے سہروردی، وہ خود مجھے جو چچا تھے اور غوث اعظم کے مرید تھے مجھے لے گئے، شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں، کہتے ہیں مجھے سرکار غوث اعظم کے دربار میں لے گئے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے مجھ سے پوچھا کہ زیادہ مطالعہ کس چیز میں رکھتے ہو، تو انہوں نے کہا جی میں علم مناظرہ میں رکھتا ہوں، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے مبارک پر ہاتھ پھیرا تو کہتے ہیں وہ بحث و مباحثے کا فن میرے دل سے نکل گیا اور میرے دل میں روحانیت کے چشمے پھوٹنے لگے اور مجھے وہ فیض نصیب ہوا۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے فیض مبارک نہیں پہنچا، اور اسی کو میرے اعلی حضرت نے فرمایا کہ راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، اعلی حضرت لکھتے ہیں اس کو سمیٹ کر لکھتے ہیں کہ راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، مزرائے چشت و بخارا و عراق و اجمیر کون سے کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ یہ چشتی نقشبندی سہروردی ہر ایک تیری طرف آئل ہے یا غوث، اعلی حضرت لکھتے ہیں دوسری منقبت کے اندر تقریباً 500 کے قریب اشعار لکھے ہیں اعلی حضرت، کتنے 500 کے قریب اشعار، اب سنیے فرماتے ہیں یہ چشتی نقشبندی سہروردی ہر ایک تیری طرف آئل ہے یا غوث، آئل لوٹنے والے کو، یہ چشتی نقشبندی سہروردی ہر ایک تیری طرف آئل ہے یا غوث، تیری غوئے مشعل ہر انجم ہے، تیری لوئے شمع ہر محفل ہے یا غوث، سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا، راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس مہر سے لیتا نہیں دریا تیرا۔ تو گویا کہ اگر آپ سلاسل کو دیکھیں تو جہاں جہاں پر آپ جائیں گے غوث اعظم کا فیض کا دریا نظر آئے گا۔ علامہ جامی تو اتنے متاثر ہیں غوث اعظم پر کہ اپنی کتاب نفحات انس کے اندر کئی صفحے آپ نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے مناقب میں نقل کیے، اور ایک بڑا زبردست واقعہ نقل کیا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا، حضرت علامہ جامی اور میں عبد الرحمان جامی رحمۃ اللہ علیہ کے ثواب کو اور ان کی روح مبارک کو یہ فیض پہنچانے کے لیے روایت پڑھ رہا ہوں، اور آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے اس نیت کے ساتھ کہ تعریف خدا کی ہو اور اس کا اجر ان کی روح پاک کو پہنچے۔ علامہ عبد الرحمان جامی نے نفحات الانس کے اندر بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ غوث اعظم درس فرما رہے تھے، درس دے رہے تھے، درس دیتے ہوئے آپ کی تقریر کے اندر آپ کے مجمع میں ایک شیخ صاحب تھے، بہت بڑے پیر تھے وہ، جو آپ کے قدموں میں بیٹھے تھے، ان کو خواب میں ان کو جناب جو ہے کہ سرکار کی زیارت ہوئی کشف کے اندر، غوث اعظم اپنے ممبر سے کھڑے ہو گئے، ممبر سے کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کر، اور جب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے اور پھر جب ان کا کشف ختم ہوا تو جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر کی طرف آئے اور ارشاد فرمایا، لوگ جو اپنے کشف اور خواب میں دیکھتے ہیں خدا مجھے وہ ظاہر دکھا دیتا ہے۔ یہ علامہ عبد الرحمان جامی نے نقل کیا، فرمایا لوگ جو اپنے کشف اور مراقبے اور خواب میں دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین وہ مجھے ظاہر بتاتا ہے۔ جس طرح حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا کہ رات کو سو رہے ہیں حضرت علی ہیں، کھا رہے کھجور حضرت علی ہیں، پی رہے حضرت علی ہیں، لیکن جب صبح آتے ہیں تو حضرت عمر سب کچھ جانتے ہیں کہ خواب میں کیا کھلایا تھا، کتنا کھلایا تھا، کیا پلایا تھا۔ تو یہ وہ فیض ہے اللہ اکبر جو اللہ رب العالمین نے فاروق اعظم کی نیابت میں اور مولا کائنات کی نیابت میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ تو یہ پورا گھرانہ ہی مشکل کشاؤں کا ہے، غوث اعظم بہت بڑا فریاد رس، کیونکہ کثرت سے امت کی مشکل کشائی کے اسباب میں اللہ رب العالمین نے یہ شرف آپ کو عطا فرمایا۔ آپ کے نانا حضرت حضور شیخ المشائخ عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیلان کے بہت بڑے شیخ تھے، بہت بڑا ان کا علمی مقام اور مرتبہ۔ صاحب بہجۃ الاسرار نے اس مسئلے کو لکھا ہے، اور یہ صاحب بہجۃ الاسرار لکھ رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ ذرا چوڑا ہو کے سننا چاہیے کہ اس میں رتی برابر بھی شک نہیں ہے، سینہ تان کر دماغ کو کھول کر سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایسی تو درجنوں کتابیں ہیں، لیکن میری ایک طبیعت طالب علم ہونے کے حوالے سے، میں جب کسی سے مطمئن نہیں ہوتا وہ حوالہ بھی میں نقل نہیں کرتا، لیکن جو حوالے میں دے رہا ہوں آپ کے سامنے تو مجھے اس پر بہت اعتماد ہے، مجھے اس پر اعتماد ہے، لہذا بڑے اعتماد سے اس مسئلے کو سنیے۔ علامہ نوروالدین شطرفی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ تھا کہ جس سے آپ ناراض ہو جائیں اس بندے پر اللہ قہر اتارتا تھا، اور جس سے آپ خوش ہو جائیں اس کے وارے نیارے ہو جاتے تھے، اس کے وارے نیارے ہو جاتے تھے۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کی شان ہے۔ فرمایا کہ ایک دفعہ ایک قافلہ جیلان سے چلا اور ڈاکو اس پر حملہ ور ہوئے، تو آپ نے نواسی کی شان تو سن لی تھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن نانا کی شان دیکھیے فیض آگے کیسا پڑتا ہے۔ یہ گھرانوں نے ڈاکوؤں کو ابدال بنایا ہے اور چوروں کو ابدال بنایا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جناب وہ جیلان سے جو تاجروں کا قافلہ جا رہا تھا اس پر انہوں نے حملہ کر دیا، تو وہ سارے تاجر کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ وہ سارے تاجروں نے کیا کیا، فرمایا اس وقت اللہ حضرت قبلہ عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے پکارا مدد کے لیے، پکارا اور پھر وہ لوٹ کر آئے۔ قافلہ جب جیلان لوٹ کر آیا اس نے اپنی آپ بھی تھی بتائی، اس نے کہا کہ جناب ہمیں گویا کہ سارے ڈاکوؤں نے گھیر لیا تھا اور بھاگنے کے لیے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، ہم نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے نانا حضور سیدنا شیخ المشائخ حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ کو پکارا، تو فرمایا کہ وہ قائم بیننا، وہ ہمارے درمیان آ گئے، ہمارے درمیان آئے اور پشت ان کی ہمارے طرف تھی، چہرہ ڈاکوؤں کی طرف تھا۔ وہ نادا سبح قدوس ربنا رب اللہ تفرق یا خیل الانا، فرمایا کہ آپ نے اس طرف دیکھا اور فرمایا سبح قدوس ربنا اللہ، اے لشکر والوں منتشر ہو جاؤ۔ کہنے کہ آپ نے جب جملہ کہا وہ جملہ ایسا روبدار تھا کہ ڈاکو اپنی سواریاں چھوڑ کر پہاڑوں کو عبور کر کے بھاگ گئے اور راستہ پورا صاف ہو گیا۔ تو سارے مریدین نے کہا کہ نہیں نہیں ہم اس بات کو نہیں مان سکتے، تم یہ کہتے ہو وہ قائم بیننا، وہ ہمارے پاس آ گئے تھے، جبکہ جو وقت تم بتا رہے ہو تین دن سے تو ہم خود حضرت کے حلقے کے اندر موجود تھے، تین دن سے تو ہم خود حضرت کے حلقے کے اندر موجود تھے، وہ کیسے پہنچ گئے وہاں پر؟ تو یہ وہ شان و کرامت ہے کہ جو غوث اعظم 70 مریدوں کے گھر جاتے ہیں تو نانا کی کرامت بھی آپ ذرا سنیں۔ غوث اعظم کو بڑا پیار ہے نا اپنے نانا سے، تو اس لیے ہم غوث اعظم کو خوش کر رہے ہیں۔ تو یہ شان ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کی۔ اس بات کو بہجۃ الاسرار میں نقل کیا، صاحب بہجۃ الاسرار لکھتے ہیں کانا یخبر بالامر قبل وقوعہ فیقع لما یخبر، فرمایا آپ کے نانا کی شان یہ تھی کہ ہونے سے پہلے بات کر دیتے تھے، اور جیسا فرماتے تھے ویسے ہی ہوتا تھا، جیسا فرماتے تھے ویسے ہی ہوتا تھا۔ یہ حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ کی بات ہے۔ اور یہاں پر ایک بات مزید سن لیجئے جو حوالہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، علامہ یافعی حضرت عبداللہ یافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اللہ کے ولی یمنی بزرگ ہیں، ان کی حضرات اولیاء پر لکھی ہوئی بڑی مستند کتاب ہے روضۃ الریاحین، روضۃ الریاحین، روضۃ الریاحین کے بارے میں دیوبندی علماء بھی لکھتے ہیں کہ اس کو، جس طرح کہ مفتی شفیع نے بھی ایک جگہ لکھا ہے حیات اشرف کے اندر، مفتی شفیع حیات اشرف کے اندر کے مقدمے میں لکھتا ہے کہ ہمارے وہاں حلقہ ذکر میں یہ باقاعدہ تلقین کی جاتی ہے کہ اگر ولیوں کا ذکر پڑھنا ہے تو علامہ عبداللہ حضرت شیخ عبداللہ یافعی کی کتاب روضۃ الریاحین پڑھی جائے. روضۃ الریاحین مارکیٹ میں آ چکی ہے, سنی علماء نے اس کا ترجمہ بھی کر دیا. اس میں یہ روایت موجود ہے جس کو علماء دیوبند بھی قبول کر رہے ہیں, اس میں یہ روایت واضح طور پر موجود ہے کہ حضرت علامہ یافعی نے فرمایا کہ کثرت سے اولیاء کی جماعت ایسی ہیں جن اللہ رب العالمین نے بیق وقت کئی جگہ پر تصرف کرنے کا اختیار عطا فرمایا ہے. وہ اختیار اللہ نے انبیاء کو بھی عطا فرمایا اور امت کے اولیاء کو بھی عطا فرمایا ہے. تو اب آپ دیکھیے میں نے پورا رشتہ اور سلسلہ جوڑ دیا ہے کہ علامہ یافی ان کے نزدیک مستند ہے, روضۃ الریاحین ان کے نزدیک مستند کتاب ہے. اس میں یہ بات موجود ہے کہ کثرت سے علامہ یافی فرماتے ہیں, یمنی بزرگ ہیں, اور یمنی بزرگوں میں وہ بزرگ ہیں کہ آپ کے بارے میں عبداللہ یافی کی کتاب روضۃ الریاحین کی باقاعدہ اجازت دی جاتی تھی, باقاعدہ, جیسا بہجۃ الاسرار. آج تو ہم ناقدرے اور بالکل بے شرم ہو چکے ہیں, ہمیں کسی چیز کی قدر نہیں ہے, لیکن اہل عرب اور اشاق اور صوفیہ میں بہجۃ الاسرار کی اجازت, جیسے دلائل الخیرات کی اجازتیں ہوتی ہیں نا, دلائل الخیرات کی اجازتیں ہوتی ہیں نا کہ اجازت لے کر آپ درود شریف پڑھتے ہیں, یہ فیض کے لیے, اس کی تکریم اور عزت کے لیے, کرامت کے لیے. اس طرح بہجۃ الاسرار کی اجازتیں ہوتی ہیں, بہجۃ الاسرار کی اجازتیں ہوتی ہیں, روضۃ الریاحین کی اجازتیں ہوتی ہیں. روضۃ الریاحین کے لکھنے والے حضرت شیخ عبداللہ یافعی ہیں, ان کے بارے میں تمام علماء نے لکھا کہ اللہ کے ولی ہیں, اور جب ان کی شان نقل کرتے ہیں نا تو علماء فرماتے ہیں کہ ولی بنانے والی زمین یمن کی ہے, اور علماء نے لکھا کہ یمن میں ولی ایسا پیدا ہوتے ہیں جس طرح دریا کے کنارے سبزہ پیدا ہوتا ہے. یمن میں اولیاء ایسے ہوتے ہیں جس طرح دریا کے کنارے سبزہ اگا کرتا ہے. اس منقبت کو لایا گیا ہے علامہ شیخ عبداللہ فی رضی اللہ تعالیٰ صاحب روضۃ الریاحین کے بارے میں, تو آپ اندازہ لگائیے کتنے عظیم بزرگ ہیں اور کتاب کتنی مستند ہے. اس میں یہ مسئلہ, اگر کوئی یہ کہے کہ جناب حضرت عبداللہ سومعی جو غوث اعظم کے نانا ہے ان کے بارے میں اس بات کو ہم کیسے قبول کریں, میں نے کہا تمہاری تو کوئی اوقات نہیں ہے, امت تو تسلسل کے ساتھ اپنی مستند کتابوں میں اولیاء یہ بات لکھتے چلے آئے ہیں, اور یہ بات روضۃ الریاحین کے اندر موجود ہے کہ اللہ رب العالمین اولیاء کاملین کو یہ فضل اور مقام عطا فرماتا ہے, یہ فضل اور بولیے مقام عطا فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں مرتبہ دیتا ہے. مثال کے طور پر ایک اور حوالہ سنیے جو اس سے پہلے شاید آپ نے نہیں سنا ہو. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی بستان المحدثین میں لکھتے ہیں, حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی, یہ کتابیں میں کہتا ہوں کہ ملتی تو مارکیٹ میں 25-30-50 روپے کی ہے, لیکن اس کی حقیقت دیکھا نا تو یہ کروڑوں روپے میں بھی سستی ہے, اربوں روپے میں بھی سستی ہے, اس سے ایسا ایمان ملتا ہے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی شورہ آفاق کتاب, اور میں پھر عرض کروں تکرار مجھے آپ کے گویا کہ ماحول کے اعتبار سے کرنی پڑتی ہے, میں پھر عرض کروں کہ جس بات کو ہم بیان کریں شدت کے ساتھ وہ تقریری مبالغہ نہیں ہوتا, وہ اس کتاب کے مستند ہونے پر ایک کیفیت ہوتی ہے. بستان المحدثین, وہ شورہ آفاق کتاب میرے امام اہل سنت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب, آپ دیکھیے علامہ ابن حجر اسقلانی کے ترجمے میں لکھتے ہیں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی, اور اس کو ذرا دل میں بٹھائیے اور اچھا لگے تو اس فقیر کے لیے اور جن جن کی نسبت سے یہ حوالہ پہنچا ہے ان کے لیے بھی آپ دعا کیجئے کہ علامہ شیخ الاسلام حافظ ابن حجر اسقلانی کتنے بڑے بزرگ ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر فرماتے ہیں کہ صرف میں اولاد نرینہ میں سے ہوں, ورنہ اولاد نرینہ نہیں تھی یا پھر اولاد ہی نہیں تھی. کہتے ہیں کہ وہ شیخ کے پاس پہنچے, بزرگ کے پاس پہنچے, اور اللہ کے ایک ولی ان کے پاس پہنچ کر میری والدہ نے یہ کہا کہ حضور آپ جو ہے وہ دعا فرمائیے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ مجھے جو ہے وہ بیٹا عطا فرمائے, اور اللہ رب العالمین جل مجدہ ایسا بیٹا عطا فرمائے جو شان و عظمت والا ہو, مقام و عظمت والا ہو. کہتے ہیں ان بزرگوں نے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ فرمایا, اور مراقبہ فرمانے کے بعد اپنے سر مقدس کو اٹھایا, اور مقدس کو اٹھانے کے فرمایا کہ تیرے گھر بیٹا پیدا ہوگا, تیرے گھر, اور اپنے وقت کا بہت بڑا عالم ہوگا. تو نے انکار کیا تو سید عالم کے علم کا کیا. میں بھی امریکہ میں تھا تو میں فلوریڈا میں تقریر کر رہا تھا, تو وہاں پر ان کے مراکز تھے, اور بلکہ نیویارک میں مراکز تھے, تو میں نے کہا کہ دیکھو آج کی خبر ہے, ویدر بتا رہا ہے کہ کل صبح 6 بجے سنو شروع ہو جائے گی, یعنی برف باری شروع ہو جائے گی, اور وہ ہوگی 4 انچ. محکمہ ویدر بتا رہا ہے, محکمہ موسمیات بتا رہا ہے کہ کل صبح 6 بجے سنو شروع ہو جائے گی, برف گرنا شروع ہو جائے گی, اور ہوگی 4 انچ اور ٹھیک 5 بجے تک چلے گی، 5 بجے موسم کلیئر ہو جائے گا، اور ویسے ہی ہوا. میں نے ایک سے پوچھا، اس نے کہا شاہ صاحب یہ کوئی بات نہیں، ایسی ہوتا ہے. تو میں نے کہا کیا کرتے ہیں پھر، نہ مانے تو مافل غد کل کیا ہوگا، حضور کے لیے نہ مانے معاذ اللہ. جن کی شان کے ڈنگ کے قرآن و سنت میں بج رہے ہیں اور مانے تو جناب گورے کے علم کو مانے. تو میں نے کہا کہ دیکھو یہ وہ بات ہوتی ہے، سنیوں کے لیے الحمدللہ اللہ رب العالمین نے یہ کرامت رکھی ہے کہ جن کے لیے علم شاہ ہے سنی حقیقے میں انہی کے لیے اس کو مانتا ہے. تو باپ دیکھیں قسمی طور پر یہ چیز اتنی ہے. اگر وہ کہہ رہا ہے 6 بجے سنو ہوگی تو 6 بجے ہی ہو رہی ہے، 1 منٹ پیچھے نہیں ہو سکتا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 بجے شام کو برف باری ختم، میں کہتا ہوں میں گھڑی لے کر بیٹھا تھا، ہم نے دیکھا کہ کانٹا جس طرح چڑھا، یعنی 4:45 کے اوپر سے برف باری کم ہونا شروع ہوئی، اور ٹھیک 5 بجے کے قریب میں یہ کہتا ہوں کہ یعنی کثرت کے ساتھ یعنی اکثری طور پر گویا کہ برف گرنا بند ہو گئی تھی. اور باقاعدہ ہم نے وہاں پر دیکھا تو وہ برف کی سطح کو ہم نے دیکھا کہ تو وہ 4 انچ کے لگ بھگ ہی تھی. تو آپ اندازہ لگائیے کہ جب انسانی علم کے اندر اتنی ترقی ہے، خود اعلان کر رہے ہوتے کہ جناب فجر تھوڑی لیٹ ہوگی اس لیے کہ سنو شروع ہوگی. تو اس نے بولا بھائی سنو تو شروع ہوگی تو فجر لیٹ ہوگی تو تمہیں کیسے پتا کہ جناب سنو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہا جی کہہ رہے ہیں محکمہ کہہ رہا ہے. تو کہتا شرم تمہیں نہیں آتی؟ یہی بات اگر نبی کے لیے کہتے تم شرک کہتے ہو. سخت ہی گندی ہے طبیعت تیری، نہ مانا تو عظمت والی بات نہ ماری، لیکن قصور یہ جسم کا نہیں روحوں کا ہے. کس کا ہے بولیے؟ اب سنیے علامہ ابن حجر اسقلانی کے بارے میں وہ بزرگ کہتے ہیں، حوالہ سنیے آپ. میں بار بار آپ عرض کرتا ہوں میرا مزاج اس انداز میں گفتگو کرنے کا ہے. یہ جو سختی باتیں یہ جو شور ہیں یہ سب میرے کھاتے میں آپ ڈالیں اور مجھے 10 دفعہ برا بھی کہیں، یہ بڑا یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے ایسا نہیں بولنا چاہیے، ٹھیک سب میرے کھاتے میں ڈال دیں، لیکن جو بات میں کر رہا ہوں علم کی عقیدے کی اس کو چھوڑیے گا مت. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بات ایسی ہے کہ مر جائے اس کو ہلا نہیں سکتا. تو لہذا شیطان کہیں آپ کے ذہنوں میں وسوسہ ڈالے، میں نے کہا جی ہماری محفلیں ایسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب سنیے کہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی بستان المحدثین میں لکھتے ہیں، طلبا اگر بیٹھے تو اس کو غور سے سنیں، بستان المحدثین میں لکھتے ہیں کہ علامہ ابن حجر اسقلانی رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ باقاعدہ اس شیخ کے پاس پہنچی، انہوں نے کہا کہ تیرے گھر بیٹا ہوگا اور اپنے وقت کا امام ہوگا. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کہتے ہیں کہ علامہ سید احمد اسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو دنیا شیخ الاسلام ابن حجر اسقلانی کہتی ہے، ان کی ولادت ہوئی ہے، ان کی ولادت ہوئی. اور اس بات کو علامہ ابن حجر اسقلانی نے خود بیان فرمایا، ٹھیک ہے. اب یہ ہوتا کیسے ہیں؟ تو اس پر آپ آخری گفتگو، اور ہمارا وقت جو بالکل اختتام بلکہ ختم ہی ہو رہا ہے، میں عرض کر دوں غوث اعظم سے کسی نے پوچھا حضور یہ کیسے ہوتا ہے، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مستند کتاب فتح الغیب شریف، جب غوث اعظم گفتگو فرماتے ہیں سبحان اللہ، تو 400 علماء جید علماء قلم دباغ لے کر بیٹھے ہیں اس کو لکھتے ہیں، قلم دباغ لے کر بیٹھے ہیں، جس کے نظارے آپ غنیا میں دیکھتے ہیں، الفتح الربانی میں دیکھتے ہیں، فتح الغیب شریف کے اندر دیکھتے ہیں. اب آپ سنیے فتح الغیب شریف کے اندر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، میں اکثر آپ کے سامنے خطبہ نمبر 40 پڑھتا ہوں، خطبہ نمبر 40 پڑھتا ہوں، آ جائیے مقالہ نمبر 16 پڑھیں آپ. مقالہ نمبر 16 کے اندر یہ عبارت موجود ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فتح الغیب شریف فرماتے ہیں کہ قال اللہ تعالی بعض کتبہ، اللہ رب العالمین اپنی بعض کتابوں میں ارشاد فرماتا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، ان اللہ لا الہ الا انا، میں وہ ہوں کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے، میں الہ واحد، میں اللہ رب العالمین جل مجدوں، میرا کوئی معبود نہیں ہے، میرا کوئی شریک نہیں ہے، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فرما انا اقول لشیء کن فیکون، میں جب کسی چیز کو کہتا ہوں ہو تو ہو جاتی ہے. یہ خطبہ غوث اعظم دے رہے ہیں، اور پھر سنا جلدی جلدی کر کے، تھک گئے تم لوگ؟ میری تو ابھی سفر کی تھکن نہیں اتری ہے. تو جلدی سے اس بات کو سنو، حضور سے جب پوچھا گیا، ابو سلمہ دارمی میں پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب کوئی مسئلہ کتاب و سنت میں نہ ملے تو کیا کریں، حضور نے فرمایا اولیاء سے پوچھو. یاد ہے حدیث؟ اب آئیے غوث اعظم کی طرف، اب ذرا جوڑیں اس کو. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اے آدم کی اولاد، اے ابن آدم، میرے سوا کوئی معبود نہیں، انا اقول لشیء کن فیکون، میں جب کسی کو چیز کو کہتا ہوں ہو تو ہو جاتی ہے، اطیعنی، تو میری اطاعت کر. غوث اعظم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے تو میری اطاعت کر، میں کن فیکون کا مالک ہوں، میں جس چیز کو کہتا ہوں ہو وہ ہو جاتی ہے، میرے بندے اطاعنی، تو میری اطاعت کر. آج آلو تقول لشیء کن فیکون، میں تجھے بھی ایسا کر دوں گا کہ تو جس چیز کو کہے گا ہو وہ ہو جائے گی. جس چیز کو کہیں ہو تو ہو جائے گی. اور غوث آدم آگے استدلال کرتے ہیں, فرمایا وہ قد فعل ذلک بکثیر من الانبیاء و اولیاء و خواص من بنی آدم. فرما ہاں ہاں غوث آدم خود اپنی تقریر میں کہہ رہے ہیں اور 400 علماء اس کو لکھ رہے ہیں, غوث آدم کہہ رہے ہیں سبحان اللہ, غوث آدم کہہ رہے ہیں, ارشاد فرما رہے ہیں ہاں ہاں ایسا ہوا, کثیر انبیاء کرام اولیاء کرام جو بنی آدم کے اندر اعلیٰ درجے پر تھے, جب وہ کسی چیز کو کہتے ہو تو وہ ہو جاتی تھی, ہو تو ہو جاتی تھی. میں کہتا ہوں میرا عقیدہ کیا رہا, الحمدللہ ہمیں تیری جنت نہیں چاہیے, ہمیں غوث اعظم کی جنت چاہیے. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی, دور ہو ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ. ہم تو انشاءاللہ اس جنت پہ جائیں گے جس میں سیدنا غوث اعظم ہے. اور یہ جو کہا نا تیری جنت نہیں چاہیے, یہ میرے الزامن کہا, جیسا میرے امام کہتا تیری دوزخ سے کچھ چھینا نہیں, سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا. اے دل تھا ساجد نجدیا, او نجدیا دل تھا ساجد, کیا میرا امام بولا, فرمایا او نجدیا دل تھا ساجد, سر نہیں تھا, فرمایا دل تھا ساجد, سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا. وہ کہتا تیرے باپ کے گھر آیا, میں اپنے گھر آیا ہوں, تیرا کیا ہے, نہیں سمجھا, بولے سبحان اللہ. وہ کہہ رہے تیرا کھاتے ہیں, تیرے باپ کا کھا رہے ہیں, تیرے باپ کا کھاتے ہیں. وہ کہتا تیرے باپ کا کھاتے ہیں. تو میرا امام کہتا ہے سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا. ہم حضور کے بندے ہیں, حضور کے غلام ہیں, حضور کے امتی ہیں, ہمارا سر نہیں جھکے گا تو تیرا جھکے گا پھر. تو یہ فرما سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, دل تساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا. اٹھتے بیٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا, ابے پھر تجھ کو کیا, تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, یہ ہوتا ہے عقیدہ, تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, واہ واہ خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا, خلد میں پہنچا رضا, خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, جو تو جس جنت میں تو یزید کو گھسیڑ رہا ہے, جس جنت میں تو اپنے غلط عقیدے والوں کو گھسیڑ رہا ہے, تو یہ کوئی جنت ہے, یہ کوئی جنت ہے. فرما تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہ بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے, جنت. اب دیکھیں غوث آدم فرماتے ہیں کہ کن کن, اللہ فرماتا ہے کہ میں کن فیکون کا مالک ہوں, میں جس چیز کو کہتا ہوں ہو وہ ہو جاتی ہے. فرما تم میری اطاعت کر, جب تم میری اطاعت کرے گا فرما میں تجھے بھی ایسا کر دوں گا کہ تو کہے گا ہو تو ہو جائے گا. میں صرف آپ کو منصف بنا کر, آپ اہل علم ہیں مجھے بتائیے, اب کیا جواز بنتا اولیاء کے خلاف بکواس کرنے کا, اب کیا جواز بنتا ہے سنیوں کے خلاف بات کرنے کا, اب کیا جواز بنتا ہے اس غریب امت کو شرک کا نشانہ بنانے کا, اب کیا جواز بنتا ہے ان کو بدعتی قرار دینے کا. او ظالموں بھیڑیوں, تم اس غریب امت پر حملہ آور ہو, الحمدللہ اس کی دستگیری غوث آدم اپنے نظریے سے فرما رہے ہیں. کیا ڈرے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا. موت, موت کوئی ڈرانے والی چیز نہیں ہوتی, موت تو بندے کو عذاب کرنے والی چیز ہوتی ہے. کہتے جی مار دیتے ہیں, میں نے کہا جو ہمارے وہاں رائے حق میں مرے وہ کہتے فستو بے رب کعبہ, ہم تو کامیاب ہو رہے ہیں. تو کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اکابر جب جان دیتے ہیں, مولا علی جب اپنے جب آپ کا لاشا مبارک زمین پر آتا ہے, سیدنا عمر کا لاشا مبارک زمین پر آتا ہے تو ہائے نہیں ہوتا, ہائے ہائے دشمن غالب ہو گیا, ہائے ہائے اس نے میرا کام کر دیا, ہائے میری زندگی ختم کر دی, بلکہ ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ رائے حق میں شہادت پانا اور حق بات کہتے ہیں وہ دنیا سے جانا اور سچوں کے ساتھ جڑ جانا, جیب خالی رکھنا, دل کو بھرا ہوا رکھنا, تو ایسا بندہ جب جاتا ہے تو کہتا ہے فستو برب کعبہ, میں ہارا نہیں, مجھ پر کوئی غلبہ نہیں کر رہا, میں ناکام نہیں ہوا, فستو برب کعبہ, رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. اصل چیز ہے نسبتیں مضبوط ہونی چاہیے, نسبتیں بولیے, نسبتیں مضبوط ہونی, نسبتیں. حضرت ارشاد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حضرت غوث اعظم کے روزے مبارک پر گیارہویں کی تاریخ کو ملفوظات شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں, میں نے بھی پڑھ دیا ان کا حوالہ کہ کتنی معتبر شخصیت ہیں, حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے روزے مبارک پر گیارہویں تاریخ کو بادشاہ وغیرہ شہر کے اکابرین جمع ہوتے ہیں, نماز عصر کے بعد مغرب تک کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں, حضرت غوث اعظم کی مدح میں قصائد اور منقبت پڑھتے ہیں. میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ شاہ عبدالعزیز کا یقینہ کس کے پاس آیا. میں پوچھتا ہوں سرفراز گخلوی صاحب اور ان کی پوری جماعت سے, مجھے بتائیے, آپ کہتے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہمارے روحانی باپ ہیں, میں نے کہا مجھے بتاؤ تمہارے وہاں غوث پاک کی منقبت کب پڑی ہوئی. پتا چلا الحمدللہ تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں، تعلق اہل سنت کا. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی خود گئے ہیں نا جب، تو فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عام لوگ نہیں بادشاہ تک اس بادشاہ کے دربار پر گدا بن کر آتے ہیں. فرماتے تلاوت قرآن ہوتی ہے، تلاوت قرآن ہوتی ہے، نماز مغرب تک تلاوت کی جاتی ہے، جو اپنے آنکھوں دیکھا حال بتا رہے ہیں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، اور یہ 12ویں صدی کے مجدد ہیں. فرماتے حضرت غوث اعظم کی مدح میں قصائد اور منقبت پڑھتے ہیں، مغرب کے بعد سجادہ نشین درمیان میں تشریف فرما ہوتے ہیں. ایسا سبحان اللہ، میرا امام تو ایسا خوش ہو کے کہتا ہے کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ایسا قادری ہونا چاہیے. اور تم لوگوں کے نام کے آگے قادری لکھا ہونا چاہیے. اگر تم نے کہا نہیں شناختی کارڈ یا جناب اسکول میں نہیں تھا، تو نہیں تھا تو چھوڑو نہیں تھا، لیکن اب نام لکھیں گے تو قادری لکھیں گے. میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں رہتا ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا. تو یہ نسبت ہونی چاہیے. لکھیں نام، بتائیں آپ کا نام کیا. کہ جی عبداللہ قادری، کامران قادری، فیصل قادری، جمال قادری، نعمان قادری. اس قسم کے نام آپ کے زبان پر ہونے چاہیے. قادری بولنا ہے آپ نے، اور وقت فتنہ ہی اس قادری بولنے کا مزہ ہے. میرا سر نیم سید ہے، لیکن میں نے اپنا سر نیم قادری لکھوایا ہے، اس لیے کہ کبھی ہمیں کوئی سر نیم سے پکارتا تو ڈائریکٹ کہتا مسٹر قادری. ہم کہتے ہیں ہاں اس غلامی پر ناز ہے. یہ غلامی ہی سیادت کو بچائے گی، یہی غلامی ہی سب کو بچائے گی. تو مجھے ایک نے کہا کہ آپ نے سر نیم میں سید کیوں نہیں لکھا. میں نے کہا اس لیے کہ بچیں گے جس سے وہ لکھیں آپ، کیونکہ سید ہو کر مر گئے پھر تو کمال ہے نا، اور مرنے تک سیادت کو روکے گی قادریت. بولو انشاءاللہ، قادریت روکے گی. اور جو سید نہیں بھی ہے وہ بھی اٹھے گا سیدوں کے ساتھ جب وہ قادریوں کا عاشق ہوگا. ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ تم غوث پاک سے محبت کرتے ہو، تو تم اگر اٹھو کسی اور کے ساتھ تو پھر اس محبت کا فائدہ کیا. تم اس نام کا بھرم رکھو گے تو اٹھو گے بھی غوث پاک کے ساتھ نا، محلوں میں رہو گے بھی تم غوث پاک کے ساتھ نا. چلو نسب میں سید نہیں تھا، گھر تو سید کا مل گیا، وہی پروٹوکول مل گیا. تو لہذا اس نسبت کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں. اور آپ دیکھیں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کہتے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد سجادہ نشین درمیان میں تشریف فرما ہوتے ہیں، ان کے ارد گرد مریدین کا حلقہ بگوش بیٹھ کر ذکر بالجہر کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ آواز سے کرتے ہیں لا الہ الا اللہ. اسی حالت میں باس پر وجد اور کیفیت طاری ہو جاتی ہے. فرماتے اس کے بعد تعام شیرنی جو نیاز تیار ہو. کہتے یہ بریلویوں کا لب و لہجہ ہے. میں نے کہا الحمدللہ بریلوی لب و لہجہ ہی مدنی لب و لہجہ ہے. اب دیکھیں فرماتے شیرنی ہو، ٹھیک ہے آپ شیرنی ہو، اور کیا فرماتے اس کے بعد جو تام شیرنی تیار ہوتی ہے، جیسے آپ بھی یہی کرتے ہیں نا فاتحہ میں، اور پھر آپ اس فاتحہ کو نیاز کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نیاز. تو یہ لب و لہجہ شاہ عبد العزیز صاحب کا بھی ہے. فرماتے ہیں اس کے بعد تام شیرنی جو نیاز تیار ہوتی ہے تقسیم کی جاتی ہے، اور نماز عشاء کے پڑھ کر لوگ اپنے گھروں پر رخصت ہو جاتے ہیں. یہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کا آنکھوں دیکھا حال ہے، جو بغداد شریف میں آپ نے ملاحظہ فرمایا، جو بغداد شریف میں آپ نے ملاحظہ فرمایا. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا نام اس میں گرامی عبد القادر ہے، آپ کی کنیت ابو محمد ہے، اور آپ کا لقب محی الدین ہے، محبوب سبحانی ہے، غوث الثقلین ہے. آپ کی ولادت 470 ہجری ہے، اور آپ کا وصال 561 ہجری ہے. 91 سال آپ کی عمر شریف کے بنتے ہیں، جس میں آپ کے بڑے شہزادے میرے آقا میرے ماں باپ کی عزت ان کے قدموں پر قربان ہو جائے، حضور شیخ الاسلام عبد الوہاب جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے 40 سال تک امر بالمعروف و نہی المنکر پر درس دیا. 40 سال سے مرادی کے غوث اعظم نے تقریباً 50 سال کے بعد شروع کی ہیں، 50 سال کے بعد شروع کی. بعض علماء نے 52 سال لکھی، بعد نے 55 سال لکھی. ایک قول یہ آ گیا شہزادہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کا، کہ 40 سال غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطابات فرمائے. تو لہٰذا 52 سال، 53 سال، 50 سال، یہ تمام روایتیں تقریباً ہی گویا کہ معتبر ہے، جس میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے خطابات کو شروع فرمایا. اور آپ کی علمیت کا مقام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے علم باطنی میں تو آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ جو خواب میں دیکھتے ہیں غوث اعظم سامنے دیکھتے ہیں، غوث اعظم سامنے دیکھتے ہیں. شیخ احمد کبیر رفائی رضی اللہ تعالیٰ کے ایک مرید غوث پاک کے پاس آئے اور غوث اعظم کے سامنے بیٹھے. ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ وہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے، غوث اعظم نے کانچ کا برتن اٹھایا ان کے سامنے رکھ دیا، کانچ کا برتن اٹھایا اور سامنے مری سے کہا اس کے سامنے اس کے سامنے رکھ دیا, تو اس میں انہوں نے اپنے شیخ کی تصویر دیکھی, شیخ سید احمد کبیر رفائی کی, اور وہ منہ پر انگلی رکھ کر کہہ رہے ہیں کہ کیا کر رہا ہے, مجھے نہ سوچ ان کو سوچ, کیا کر رہا ہے, کہاں بیٹھا ہے تو, مجھے نہ سوچ ان کو سوچ, یہ ہے میرے غوثِ اعظم. فرمایا مجھے نہ سوچ ان کو سوچ, تو یہ ہے مقام غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر پڑھے نا میرے امام نے یہاں پر جو پیاری بات, خوبصورت بات میرے امام نے یہاں پر جو ہے وہ ارشاد فرمائی, اور اس بات کو لکھا کہ راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدا, راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدا, باج کس شہر, باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا, راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدا, باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا, مزرائے چشت و بخارا و عراق و اجمیر کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا. آپ کے استاد گرامی اور پیر و مرشد حضور سیدنا شیخ ابو سعید مخرومی رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کی ذات گرامی ہے, اور آپ نے سب سے پہلے مدرسہ قائم فرمایا 524 ہجری کے اندر, جو آج غوثِ اعظم جہاں آرام فرما رہے ہیں بابو شیخ, یہاں پر مدرسہ قائم فرمایا, اور مدرسہ قائم فرمانے کے بعد غوثِ اعظم کو سپرد کر دیا. غوثِ اعظم علم ظاہر کے ساتھ علم باطن کے بھی مالک تھے, علم باطن کے تو تھے کمال, غوثِ اعظم غوثِ مطلق ہیں, میرے جیسا آدمی کیا لفظ بولے اس پر استغفر اللہ. مجدد صاحب کے جملے آپ نے سن لیے, دنیا کے اکابر کے جملے سن لیے, شیخ محقی کتنے بڑے عالم ہیں. اشرف علی تھانوی نے حفاظت الیومیہ میں لکھا ہے کہ یہ وہ شخصیت ہیں جو حضوری والے ہیں, جو نظر اٹھاتے تو سرکار کو دیکھتے ہیں. ابراہیم سیالکوٹی نے تاریخ اہل حدیث کے اندر لکھا ہے کہ جناب علم حدیث کی جو خدمت کی وہ شیخ صاحب نے کی ہے, اور بہت تعریف کی شیخ صاحب کی, اور شیخ صاحب غوثِ اعظم کے ایسے دیوانے ہیں کہ فتول غیب شریف کی میری اور آپ کی کیا اوقات. میں نے اپنے والد سے سنا اور کوشش ہم کرتے ہیں, میرے والد صاحب, ہم جب اپنے والد کے سامنے غوثِ اعظم کا نام لیتے تھے رضی اللہ عنہ, تم ہم سے پوچھتے تمہارا وضو ہے, تیرا وضو ہے, تو الحمدللہ ہمیں یہ کیفیت تھی کہ ہم نے اپنے گھر میں غوثِ اعظم کا نام کبھی بغیر وضو کے نہیں لیا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ. اللہ یہ نسبتیں ہمارے اندر قائم رکھے. اور یہ ایسی ہے جس کو اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا, یہ عشق کی باتیں ہیں, یہ عشق کی بات. اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا غوثِ اعظم کا نام سن کے انگوٹھا چومنا, آج سے چومیں گے غوثِ اعظم کا نام سن کر, یہ کہتا حضور کا نام نہیں چومنا, ہم نے کہا غوث پاک کبھی چومیں گے. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا نام سن کر انگوٹھا چوم کر آنکھوں سے لگانا, غوثِ اعظم فرماتے ہیں بالکل جائز ہے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بالکل جائز ہے, اور اس کے دلائل موجود ہے, پوری تفصیل اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس پر لکھی. فرمایا اس لیے کہ غوثِ اعظم کی تعظیم مصطفیٰ ہی کی تعظیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم, غوثِ اعظم کا ادب حضور ہی کا ادب ہے, تو فرما حضور غوثِ اعظم کے نام پر ہاتھ چومنا, انگوٹھا چومنا جائز ہے. پوچھا گیا غوثِ اعظم نے 11 سال کا بیڑا نکالا, اس کے بارے میں آپ کیا روایت کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ 11 سال کا بیڑا ڈوبا ہوا نکلا. اب دیکھیں ادب, بات بولی کہ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا, یہ نہیں ہوا. میں نے کہا نا نا, عشق نہیں لگا تمہیں, اپنے مطالعے پر زور نہیں, ڈینگے نہیں مارتے تم, یہ یاد رکھو کہ بول کس کے بارے میں رہے ہو. لب و لہجہ بھی پھر ایسا رکھنا کہ چلو نہیں لکھا ہوا کہیں کتاب میں, لیکن ایسا نہ ہو کہ اس بات پر کہیں تم نے اپنی ڈینگوں میں اپنی علم کو اوپر لے آؤ. تو وہ غوثِ اعظم ہے, وہ غوثِ کیا ہے, الاما مبشر, الاما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا, مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. یہ میرا امام لکھتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ غوثِ اعظم کی شان ہے, جہاں وہ جمال ہے تو پھر وہاں پر پھر برداشت بھی کچھ نہیں ہے. برداشت سے مراد یہ کہ آپ کو تو برداشت ہے, آپ کے رب نے اس کو پسند ہی نہیں فرمایا, آپ کے رب نے اس کو پسند ہی نہیں فرمایا. حضور تو اپنے سر مقدس کو جھکاتے ہیں, لیکن قرآن کہتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, میرے محبوب کے دربار میں آواز اٹھاؤ گے تمہارے ایمان سارا ختم ہو جائے گا. حضور کچھ نہیں کہتے, رب کہتا ہے, یہ مقام محبوبیت ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ سرکار غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت, شیخ محقق اللہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے بارے میں شرف علی تھانوی نے حفاظت الیومیہ میں لکھا کہ آپ حضوری علماء میں سے, یعنی آپ ذرا سرکار کی بارگاہ میں پہنچنے کی نیت کریں تو زیارت ہو جاتی ہے. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی, اور اسی سے ملتے جلتے جملے تاریخ اہل حدیث کے اندر ابراہیم سیالکوٹی نے, جو اہل حدیثوں کا بہت بڑا عالم ہے, اس نے لکھا ہے, لیکن وہ ایسے غوثِ اعظم کے سامنے مرعوب ہیں. دیکھو اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں, انگوٹھا چومنا فرمایا چوم سکتے ہیں, نسبت نکالی. فرمائیے آپ کے لیے چمنا ہی تو حضور کے اہل بیت کے نام پر چمنا ہے نا, حضور کے اہل بیت کے نام پر چمنا ہے نا, یعنی سرکار غوث اعظم کا ادب حضوری کی تعظیم ہے. ٹھیک ہے, اب اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا, میں پھر آتا ہوں اس طرف, اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا یہ جو 11 سال کا بیڑا ہے یہ جو ہے وہ غوث اعظم نے تیرایا, یہ روایت میں آیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کا جواب دیکھیے, سبحان اس کا خلاصہ میں بتاتا ہوں جو چیزیں کلمات میرے ذہن میں ہیں. فرماتے کسی معتبر کتاب کے اندر یہ واقعہ ذکر نہیں ہوا, آیا نہیں, لیکن یہ ہے کہ شان غوث اعظم سے بعید بھی نہیں, شان غوث اعظم سے بعید بھی نہیں ہے کہ جہاں اللہ نے یہ شان عطا فرمائی. میں اسی زمین پر ایک بات کروں, مجھ سے ایک دوست نے کسی زمانے میں سوال کیا کہ غوث اعظم کیا ہمالیہ پہاڑ اٹھا سکتے ہیں؟ ایسے کسی نے پوچھ لیا مذاق میں؟ میں نے کہا جی بالکل اٹھا سکتا, بالکل اٹھا سکتا. اس نے کہا لکھا ہوا کہاں؟ میں نے کہا بخاری شریف میں لکھا. کہنے لگا کہاں لکھا؟ میں نے کہا حضور نے فرمایا لا قسم اللہ لا بر رہو, اگر میرے محبوب بندے کسی بات پر قسم اٹھائے تو خدا خود پورا کرتا ہے. میں نے کہا بس غوث پاک کو پسند کرنا ہے, صرف آپ چاہیں گے تو وہ اٹھائے گی خدا کی قدرت خود اس کو, لیکن اس میں نیت آپ کی ہوگی. وہ نہیں, غوث پاک کیا پہاڑ اٹھا سکتے ہیں؟ میں نے کہا میرے غوث پاک اٹھا سکتے ہیں. کہنے کیسے؟ میں نے کہا تم نہ مانو, میں تو مانتا ہوں, کیونکہ ہمارے وہاں تو غوث پاک کے لیے جس چیز کی نہ, جو حضور کے لیے نہ ہے پھر اس میں ایک اضافہ حضور کے جو ہے غوث اعظم کے لیے رضی اللہ تعالیٰ کے لیے, ہم بھی وہاں پر انہی چیزوں میں نہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ صحابیت میں نہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, صحابہ سے افضلیت میں نہ کرتے ہیں, جن کے لیے منصوص ہے ان کے لیے نہ کرتے ہیں, اور جن کے لیے نہیں ہے ان سب پر غوث اعظم کے لیے ساری چیزیں ہم مانتے ہیں, اس کے عموم میں ہم ساری چیزیں مانتے ہیں. کہتے غوث پاک ہمالیہ پہاڑ کیسے اٹھائیں گے؟ میں نے کہا جی حدیث پاک میں رسول اللہ فرماتا اللہ اقسم علی اللہ لا بر رہو, اور غوث اعظم خود کہتے ہیں کہ تو میری اطاعت کر میرے بندے, تو جس چیز کو کہے گا ہو تو ہو جائے گا. میں نے کہا یہ قاعدے موجود ہیں, اب ایک غوث پاک جب پسند فرمائیں گے تو کر لیں گے, نہیں پسند فرمائیں گے تو اختیار تو ہے نا, یہ شان تو بولیے موجود ہے نا. تو یہ اعلی حضرت فاضل برین فرمایا کہ کسی معتبر کتاب کے اندر یہ واقعہ نہیں ملا مجھے کہ ڈوبی ہوئی کشتی غوث اعظم نے نکالی, لیکن فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس پر انکار کرتے پھریں. یہ بھی فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں کہ انکار, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, لوگ یہ باتیں کرتے. ہم نے کہا مولوی صاحب چپ ہو جا, یہ تمہاری قادریت ختم ہو جائے گی, یہ کسی عاشق سے جڑو, یہ باتیں کرنے کی نہیں ہوتی, چپ کرو, اس کو تو کیوں پھیلا رہا ہے کہ بعید ہے, ایسا نہیں ہو سکتا, آپ کی شان کے خلاف ہے, اگر ایسا ممکن ہو جائے کہ ایسا ہے کہ نہیں, کہاں ہے؟ تو میں نے کہا چپ رہے پھر, کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی جو کتابوں میں نہیں آتی, سینہ بسینہ آتی ہیں. یہ چیز لکھی بھی نہیں ہے, یقیناً ہو سکتی ہے سینہ بسینہ آئی, جو مانتے ہیں ہم ان کو برا نہیں سمجھتے اس بات پر, اس لیے کہ وہ ان تمام تقاضے شریعت کے تقاضے کے ضمن میں غوث اعظم کے لیے مانتے ہیں, ان تمام شرائط و قواعد کے تحت غوث اعظم کے لیے مانتے ہیں. تو شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے بڑے عالم کہ جب ارادہ چاہیں بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچنے کا تو اپنے سر کی آنکھوں سے حضور کو دیکھ لیتے ہیں, لیکن ادب غوث اعظم کا ایسا ہے کہ فتول غیب, غوث اعظم میرے جیسے آپ جیسے گئے گزرے بھی سے بھی ہم گئے گزرے, ہماری کیا اوقات اور حیثیت ہے. اللہ اکبر, آپ دیکھیے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شیخ محقق نے فتول غیب شریف کی فارسی میں شرح لکھی ہے, عشق دیکھیں آپ, فارسی میں شرح لکھی ہے, نہ شروع میں اپنا نام لکھا نہ آخر میں اپنا نام, نہ شروع میں اپنا نام لکھا نہ آخر میں. شاگرد نے پوچھا حضور نام تو لکھیں, فرما میری اوقات تو میں غوث پاک کی کتاب میں اپنا نام لکھوں. آپ سمجھے جو لوگ غوث پاک کا نام بغیر وضو کے نہیں لیتے, سمجھے جو غوث صاحب کے لیے رضی اللہ تعالیٰ کے لیے تمام چیزوں کو قبول کرتے ہیں, سمجھے. تو یہ وہ ادب کا معیار ہے جو اکابر کی کتابوں سے ثابت ہے. شیخ محقق نے نہ کتاب کے شروع میں نام لکھا نہ آخر میں لکھا. تلامذہ نے پوچھا حضور کیسے؟ تو وہ یہی کہا ہوگا جو میرے امام نے کہا, ارے بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, جڑ گئے ایسی عظمت والوں سے قیامت تک یاد رہیں گے, نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں کہتا ہوں نام لکھتے تو وہ پذیرائی نہیں, جو نام نہ لکھ کر پذیرائی مل گئی ہے, کیوں جو بارگاہ غوثیت میں جھک گیا اللہ رب العالمین نے اسے عزت و کرامت عطا فرمائی. تو یہ دیکھیے مقام عظمت حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی ہے. اب گفتگو ختم کرتے ہیں. تفسیر غوث اعظم کا علمی مقام, ظاہری علمی مقام, اللہ اکبر, علماء نے لکھا آپ کا علمی مقام کیا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کا علمی مقام یہ ہے کہ آپ جس دور کو آپ فیض دے رہے ہیں وہ دور کوئی کراچی کا دور یا پنجاب کا دور یا پاکستان کا ہندوستان کا دور نہیں, کیونکہ بڑا آدمی نہیں مل رہا کسی کو, وہاں تو گلی گلی کوچے کوچوں میں ائمہ موجود ہیں, امامت کے درجے پر علم فن میں لوگ موجود ہیں, کوئی علم نحو کا امام ہے, کوئی علم صف کا امام ہے, کوئی حدیث کا امام ہے, کوئی تفسیر کا امام ہے. وہ دور امام غزالی کا ہے, کیونکہ امام غزالی 505 ہجری میں انتقال کرتے ہیں اور غوث اعظم 561 ہجری میں انتقال کرتے ہیں. دور ہے غوث اعظم کا, وہ دور علامہ حضور امام الصوفیہ حضرت شیخ ابو القاسم القشیری صاحب رسائل قشیریہ والے جو ہیں, اتنے عظیم اللہ کے ولی, ان کا دور ہے. تفسیر کے اندر علامہ صاحب معالم التنزیل علامہ بغوی کا دور ہے, بڑے بڑے جید علماء موجود ہیں, لیکن میں نے درجوں کا نام لیا آپ کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا. غوث پاک کا نام لوں گا آپ بالکل سمجھ جائیں گے. غوث پاک کا نام میں نے لیا تو آپ سمجھ گئے نا, ابھی کیسے سمجھ گئے اس کو میرے معاملے کا. سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے, ہائے ہائے بولے سبحان اللہ. سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے, افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا. میں کہتا ہوں امام غزالی کو بھی چند لوگ جانتے ہیں, اور جن کا میں نے نام لیا ان میں تو اکثریت کو لوگ نہیں جانتے, لیکن غوث اعظم کو سب جانتے ہیں. غوث اعظم کو اگر نام سے نہیں جانتے تو غوث اعظم کے لقب سے جانتے, غوث اعظم کے لقب سے نہیں جانتے تو محی الدین کے لقب سے جانتے, محی الدین نقم سے نہیں جانتے تو شیخ کے لقب سے جانتے ہیں مطلق. اگر شیخ کے لقب سے نہیں جانتے تو ہند اور بڑے پیر کے نام سے جانتے, پیرانے پیر کے نام سے جانتے, گیارہویں والے پیر کے نام سے جانتے ہیں. بولے سبحان اللہ. تو یہ میرے غوث اعظم, بولے نا سبحان اللہ. یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شام جلالت ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات آپ کی اطاعت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے وہ فیض آپ کو عطا فرمایا. اور ثم یودع له القبول فی الارض, اللہ رب العالمین نے آپ کے نام کی مقبولیت زمین و آسمان کے اندر رکھی. حضرت آپ کے پیر و مرشد حضرت ابو سعید نے 10 کی ابتدا 524 میں کی, جہاں غوث پاک آرام فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے, غوث پاک کا آستانہ آپ کی مسجد ہے, مدرسہ ہے. غوث اعظم نے 40 سال امر بمعروف نہیں منکر کیا. محی الدین اس لیے ہیں دین کو زندہ کرنے والے, جب آپ گفتگو کرتے کفار یہود و نصارہ دار اسلام ہوتے, اور جو دار اسلام میں ہیں اور بدعملی کی وجہ سے ان کے دلوں پر علائشیں گند گناہوں کا غبار ہے, وہ چیخ مار کر توبہ کر کے سچے مسلمان ہو جاتے. دین کمزور تھا آپ کی وجہ سے توانا ہوا, لاکھوں لوگ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. ارے آپ کے مریدوں کے نام آج جو آستانے عرب میں عجم میں موجود ہیں, آج دیکھیے قادریوں کا فیض, چشتیوں کا فیض, سارا غوث اعظم کا فیض ہے نا. اب آپ دیکھیں اسلام کس سے پھیلا, تبلیغی جماعت پھیلا رہی ہے, یہ پھیلا رہے ہیں, ان سے پھیلا. یہ ہے اصل تبلیغ جو حضرات اولیاء کے نقش قدم پر ہو. تو غوث اعظم کا یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا, اس لیے اللہ رب العالمین مقام تفسیر حدیث فقہ اصول فقہ, اصول فقہ ما اختلاف مذاہب الفقیہ اور فقیہ, اور علم الادب علم منطق اور فلسفہ معنی بیان, علم فلک علم الاخلاق علم تصوف علم حیات علم توقید علم مناظرہ علم نحو علم صرف. علم ایک دفعہ چلے جائیں نا تو سال بھر جو وہابی جس کی تیاری کرتے تھے نا گاؤں پر, ایک دورے کے اندر ہی سب سنی ہو جاتے تھے, سب عاشق رسول سب عاشق رسول. اب بلا تشبیہ یہ فیض غوث اعظم کا ہے. اب آپ دیکھیں غوث اعظم اپنے وقت کے کتنے بڑے عالم ہیں, کہ اعلیٰ حضرت نے مجتہد مطلق مجتہد فی المسائل اتنے بڑے بڑے دعوے آپ کے لیے علماء نے کیے ہیں, لکھا ہے. اتنے بڑے عالم کے اپنے وقت کے جید علماء 400 علماء آپ کی تقریروں کا نقل کرتے ہیں, لیکن غوث اعظم نے اپنے آپ کو علم ظاہر میں مشہور نہیں کیا بلکہ علم طریقت میں آئے, اس لیے کہ اس وقت بدعملیاں پھیل رہی تھی تو لوگوں کے دلوں کی دنیا سنبھالنی تھی, اس لیے حضور غوث اعظم نے مدرسے والا کلینک کسی اور کے حوالے کیا اور روحانیت والے کلینک پر بیٹھ کر آپ نے کام, اور اس منصب پر آپ نے گویا کہ کام کیا. تو یہ دیکھیں, جبکہ اس سے یہ نہیں مراد کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا علم کوئی کم تھا, جس طرح میں نے آپ کے سامنے عرض کیا, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آپ کے شیخ میں جب وہ مدرسہ قائم کیا تو 524 ہجری میں, غوث اعظم کی عمر شریف جو تقریباً 50 کے لگ بھگ ہے, تو اس وقت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ کے سپرد کر دیا, آپ کے سپرد کر دیا گیا کہ آپ اس مدرسے کو سنبھالے. غوث اعظم نے جب پڑھانا شروع کیا تو آپ کے پڑھانے کے انداز کی تشہیر ہو گئی, بصرہ سے شام سے یمن سے بڑے بڑے علماء ان کتابوں کو سمجھنے کے لیے پڑھنے کے لیے آپ تک سفر کرتے تھے, کیونکہ غوث اعظم کے پڑھانے کا انداز کتابوں کا ایسا تھا, علم حدیث علم تفسیر علم قرآت یہ تمام علوم پڑھانے کا, بڑے پائے کے مدرس یہ کہ بڑے بڑے علماء مدرسین آپ سے ان گتیوں کو سلجھانے کے لیے غوث پاک کے پار آتے. جو استاد آپ کے پیر و مرشد حضرت سید ابو خدری ابو سعید نے مخرومی نے جو مدرسہ دیا تھا وہ چھوٹا پڑ گیا, غوث اعظم نے اپنی طرف سے بھی پیسہ ڈالا. پھر آپ کے مریدین میں جو مالدار لوگ تھے جن کو اللہ نے مال دیا تھا انہوں نے چندہ جمع کیا, اور چندہ جمع کر کے گرد کے جتنے مکانات تھے سب خریدے گئے, اور دیواریں گرا کر مکانات کے بڑا مدرسہ بنایا گیا جس میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تدریس فرمایا کرتے تھے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تدریس فرمایا کرتے تھے. تو یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداہنہ کی عبقریت شان ہے, اور آپ کی تفسیر علمی کا مقام جس طرح میں نے عرض کیا کہ محدث ابن جوزی جیسی شخصیت آپ کے سامنے موجود ہے. غوث اعظم کسی محفل میں گئے اور ایک قرآن کی آیت قاری سامنے پڑی, آپ نے اس آیت کو لیا اور اس کی تشریح غوث اعظم نے شروع کی. جب تشریح شروع کی تو آپ نے اس کی ایک تفسیر کی, دوسری تفسیر کی, تیسری تفسیر کی. صرف تفسیر نہیں کرتے تھے, وہ تفسیر کی پوری سند پڑھتے تھے کہ یہ تفسیر کس طریقے پر ہے, کس قاعدے پر ہے, کس شرائط پر ہے, کس قانون پر ہے, کس ضابطے پر ہے. پورا اصول علمی فنی بیان کر کے, سند بیان کر کے پھر ایک تفسیر کرتے, پھر دوسری کرتے. بڑے بڑے علماء بیٹھے, کہتا ہے 11 تفسیر کے بعد جب غوث اعظم نے 12 شروع کی تو 12ویں تفسیر بھی غوث اعظم اپنی طرف سے نہیں کی بلکہ اس کی بھی سندیں پڑھی. فرمایا یہ بھی دربار مصطفیٰ میں کی گئی ہے, اور یہ تفسیر بھی رائج ہو سکتی ہے, اس آیت کا معنی یہ بھی بن سکتا ہے اور اس قاعدے کے تحت بن سکتا ہے. اس طرح 40 تفسیریں کی. کہتے ہیں کہ علماء جو سامنے بیٹھے تھے, کسی نے چیخ ماری, کسی نے کپڑے پھاڑ دیے, کسی پر وجداری ہو گیا. ایک تو وجہ غوث اعظم کے دیدار کی وجہ سے تھا, آواز کی وجہ سے تھا, اور جو علمی لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ اللہ اکبر, ان کی عمر شریف دیکھیے اور علم کے نظارے دیکھیے. ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ غوث اعظم کے سامنے محدث ابن جوزی جیسی شخصیت موجود تھی جو پیدا ہوئے امام بخاری سے 300-400 سال بعد, لیکن انہوں نے تعقبات لکھی, امام بخاری سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی اور کہا تم نے یہ حدیث کیوں لی, تم نے یہ عربی کو کیوں لیا. یعنی اتنی بڑی شخصیت ہے کہ وہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت کو گویا کہ آنکھ میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہیں. لیکن جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت معلیٰ میں بیٹھے ہیں تو روایت میں آتا غوث اعظم نے جب ایک حدیث پاک کو لیا, اس کی تشریح شروع کی تو کہتے ہیں دھاڑے مار کر رونے لگے محدث ابن جوزی اور ان پر وجد کی کیفیت تاری ہوئی. تو آپ اندازہ لگائیے یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ کی شان مبارک ہے. تو میرے امام نے حق کہانا کہ سورج اگلوں کے, میرے ساتھ مل کے پڑھیں, سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے, افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا. جو نہیں پڑھ سکتا وہ سبحان اللہ کہے. اور میرا امام فرماتا ہے راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام, باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا, مزرعے چشت و بخارا وہ عراق و اجمیر. کیا جملے ہیں جناب, کون سے کس پہ برسا نہیں جھالا تیرا تو ہے. میرا امام کہتا ہے نہیں کس چاند کی منزل میں تیرا جلوائے نور, نہیں کس چاند کی منزل میں تیرا جلوائے نور, نہیں کس آئینے کے گھر میں اجالا تیرا, مزرعے چشت و بخارا عراق و اجمیر, کون سی قسط پہ برسا نہیں جھالا تیرا. یہ چشتی نقشبندی سہروردی ہر ایک تیری طرف آئل ہے یا غوث, تیری زوئے مشعل ہر انجمن ہے, تیری لو شمع ہر محفل ہے یا غوث. پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد, اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد, صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد. دل کی سنائے اختر, حضرت کی صحت کی دعائی کے لیے دعا کی نیت کریں اور غوث اعظم کی بارگاہ میں شعر سے استغاثہ کریں کہ اللہ رب العالمین حضرت کا سایہ چرخ اہل سن پتادر قائم رکھیں. جتنے ہمارے مشائخ ہیں, ہمارے پیرانے نظام ہیں, ہمارے علماء ہیں, ہمارے محسنین ہیں, تمام کا نیک تصور کر کے اس نیک تصور کے ساتھ اس شعر کو پڑھیے کہ دل کی سنائے اختر دل کی زبان میں, دل کی سنائے اختر دل کی زبان میں, کہتے یہ بہتے نیر ہیں یا غوث المدد, یا غوث, یا غوث, یا غوث. یہ تو آپ اپنے ہی سنائی نا, اب غوث پاک کو خوش کرنا ہے. یہ تو آپ نے اپنی فریاد غوث پاک کی طرف بھیج دی نا, اور غوث پاک اپنے خاندان سے خوش ہوتے ہیں. اور میں بیدم وارثی علیہ رحمہ کا شعر پڑھتا ہوں, اس کو بغیر اشعار بغیر طرز کے آپ پڑھیں نا, پھر بھی میں کہتا ہوں تسبیح کا دانہ لے کر آپ پڑھتے رہیں. بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات, اب غوث پاک کو خوش کرتے ہیں, پڑھیں بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات, خیر النساء حسن حسین مصطفیٰ علی. بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات, خیر النساء حسن حسین مصطفیٰ علی. واخر دعوانا الحمدللہ.